صبحوں ملی رحمتوں سے بھری، صبحوں ملی رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. نبي كريم رؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه واله وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں اور اللہ اس سے راضی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قرآن کریم کی آخری 10 سورتوں میں سے روزانہ ہم کسی ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آج سورہ کوثر جو بڑی مشہور ہے، بڑی معروف ہے، اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک اہم مدنی پھول بھی سماعت فرماتے جائیں. وہ بچہ جس کو نظر لگ جائے، وہ بچہ جس کو نظر لگ جائے، یا رات میں بچہ اٹھ رہا ہے اور رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے اور اس کو کوئی میڈیکل ایشو بھی نہیں ہے، تو سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کے اس کے سیدھے گال پر، 3 مرتبہ پڑھ کے اس کے الٹے گال پر، اور 3 مرتبہ پڑھ کے اس کی پیشانی پر دم کی جائے تو انشاءاللہ اس سے جو بچے کی نظر ہے یہ اتر جاتی ہے. تو یہ ایک مدنی پھول بیان ہو گیا. آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سورہ کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. سب سے پہلا جو قول ہے، یہ بیان کرنے سے پہلے ان سب اقوال کا خلاصہ کیا ہے یہ عرض کرتا ہوں. ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عنایت فرمائی ہیں اور بہت ساری فضیلتیں عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا. آپ کو حسن ظاہر بھی دیا ہے، حسن باطن بھی عطا فرمایا ہے، نسب عالی بھی اور نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی ہیں جن کی انتہا نہیں ہے. جس طرح حضور کی تعریف ہے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے لیے اس میں وعید بھی ہے کہ دشمن خیر سے محروم رہے گا، منقطع نسل ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائیں گے ان کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کریں گے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اعلی حضرت نے ایک اور مقام پر لکھا ہے، فرماتے ہیں وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، آہ سبحان اللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دشمنی کرے گا تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور مالک کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے ہماری پہچان۔ یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر، کمٹمنٹ کے معاملات میں میری پہچان کیا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ غور کریں گے اور اپنا محاسبہ اور اپنے آپ کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ خاندان میں میری پہچان کیا ہے، کبھی اس پر بھی غور کریں۔ بعض اوقات بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بڑا ٹیکا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہماری پہچان یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پہچان بھی قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور اہل بیت اطہار کی پہچان بھی اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی پہچان بھی بتائی ہے، اور بنات رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شہزادیاں، ان کی عظمت و شان اور ان کی پہچان بھی بتائی ہے۔ ہم اس تناظر میں انشاءاللہ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہماری پہچان کیا ہے یا ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ آئیے ابھی ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں شامل کیے لیتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام، دم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت تیری۔
اللہ اللہ اللہ۔
دم نکل جائے مگر نکلے نہ الفت تیری۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
دیکھنے صورت
اللہ 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 واہ واہ واہ
صلی اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ
گیا رسول وسلم گیا حبیب اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے، کیا مدینے پہ فدا، وہ کہ وہاں رائی ہے،
اللہ اچھا کلام پڑھایا آپ نے، اللہ برکت دے، سلامتی دے۔ علم پہچان ہونا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اور ایک مسلمان کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ اس کو اس کے نالج اور اس کے علم کے اور بالخصوص علم دین کی بنیاد پر جو ہے وہ جانا جائے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں اس کو دیکھتے ہیں عبدالاحد بھائی، تو ہماری پبلک ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے بچے ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، مزدور ہیں، کام کرنے والے ہیں، کام کروانے والے ہیں، ان میں یہ نالج اور جو علم ہے بالخصوص علم دین، اس کی جو ہے وہ بڑی کمی ہے، یہ پہچان نہیں ہے، جبکہ اس کو پہچان ہونا چاہیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اپنا سلمان بھائی، آپ نے بڑی پیاری بات کہی، میری ہماری پہچان
جی۔
سب سے پہلے تو ایک مسلمان کے لیے اس کی سب سے پیاری اور میٹھی میٹھی پہچان جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ مسلمان جب پہچانا جائے تو وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے پہچانا جائے، وہ پہچانا جائے تو قرآن پاک پر عمل کرنے کی نسبت سے پہچانا جائے۔ کئی امتوں کے بارے میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر واقعات ہمیں ملتے ہیں
جی،
لیکن ہماری پہچان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ
وسلم، واہ واہ واہ،
اور کیا ہی خوب پہچان ہے کہ اس امت کی جو خصوصیات بیان ہوئی
جی،
کئی خصوصیات بیان ہوئی یہاں پر، الحمدللہ میرے پاس جو ہے وہ چھ فضائل اس امت سے متعلق جو ہے وہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ نے جو لکھے ہیں اس میں سے لکھا ہے کہ یہ امت آخری امم میں سے ہے. تو ہماری یہ پہچان ہے کہ ہم تمام امتوں میں سب سے آخری آنے والی امت میں ہیں. پھر آگے مزید چلتے ہیں کہ قرآن نے بیان کیا کہ یہ وہ امت ہے کہ جو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے. تو ہماری ایک پہچان یہ ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. مزید آگے چلتے ہیں کہ رب کریم نے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لے کر اور ان کی امتوں کے نام لے کر پکارے, لیکن جب اس امت کی پہچان ہوئی یا ایھا الذین آمنوا, کتنے پیارے انداز سے اس امت کو پکارا جاتا ہے. تو ہماری پہچان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کس قدر اعلیٰ ترین ہو گئی ہے. تو حقیقت میں اس پہچان کو باقی رکھنا, اس پہچان پر قائم رہنا, یہ ہماری اصل اس وقت مقصد ہونا چاہیے. ایک شخص ہے, اگر وہ محلے میں اللہ نہ کرے شراب پی کر آتا ہے تو پورا محلہ اس شخص کی پہچان کیا بنا لیتا ہے,
شرابی,
کہ یہ شخص جو ہے نا یہ شرابی ہے. لیکن جب ہم نام لیتے ہیں بزرگان دین کا, جب ہم اس امت کے علماء کا نام لیتے ہیں, حضرت محمد بن اسماعیل ابو خادی رحمۃ اللہ تعالی, اب آپ ان کے بارے میں جب تھوڑا سا ہسٹری پڑھتے ہیں تو اب ان کی پہچان کیا ہے. ان کی پہچان یہ ہے کہ جیسے ہی تحصیل علم دین شروع کیا تو کم و بیش 80,000 احادیث ان کو یاد, اور کل ٹوٹل لے لیا جائے تو 300,000 احادیث ان کو یاد تھی. اور ان کا اس قدر علم, اس قدر شہرہ کہ آج ہم بخاری شریف جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اسے رہنمائی حاصل لیتے ہیں بہت ساری. تو پتا چلا کہ ایک عالم کی پہچان کیا ہوئی, اس کا علم ہو گیا. ایک فاسق کی پہچان کیا ہوئی, اس کا فسق ہو گیا. تو اب ہم اس پر ایزیوم کریں اور اپنے لیے سلیکشن کریں کہ میری پہچان کیا ہونی چاہیے. آپ نے ابتدا میں جو تمہید باندھی تھی اس میں آپ نے کہا کہ ایک گھر میں جو شخص ہوتا ہے سربراہ, ایک گھر کا بڑا ہوتا ہے, اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے. حقیقتاً جو بچہ اپنے گھر سے کسی اور کے گھر میں جاتا ہے اور جو وہ حرکات و سکنات کرتا ہے, وہ بچہ اپنے باپ کی پہچان بن جاتا ہے. کہ وہ بچہ جو عمل کرتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص نے, یعنی اس بچے کے جو والد ہیں, انہوں نے اس کی کتنی اچھی یا کس طرح کی تربیت کی ہے. تو پتا چلا کہ یہ والد صاحب کی پہچان اس بچے سے بھی ہوتی ہے. کہ جب وہ بچے سے کوئی ملتا ہے, بچہ بھی مسکرا کر ملتا ہے, سلام کرتا ہے, کوئی بڑا باادب عالم دین ہوتا ہے تو فوراً اس کی دست بوسی کرتا ہے, تو پتا لگتا ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان کی بڑی ہی پیاری تربیت کی. تو یہ والد صاحب کی پہچان ہے کہ والد صاحب اچھی تربیت کرنے والے ہیں. اسی طرح خاتون گھر میں ہیں, خواتین ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں کے گھر والوں کا پردہ بڑا مضبوط ہے. الحمدللہ ان کے یہاں دعوت میں بھی جاؤ تو پردے کا انتظام ہے, لیڈی ویٹر ہوتے ہیں. ورنہ عام طور سے جب ہم جاتے ہیں پردے کا انتظام بعض جگہوں پر ہوتا ہے لیکن ویٹر وہی جینٹس جا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ایک ذہن بنتا ہے کہ ہماری پہچان کیا ہے. جب ہم شریعت پر چلیں گے, سنت پر چلیں گے, اور خاص طور پر ایک مسلمان کی جو دلی لگاؤ ہے وہ ہے قرآن مجید. ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم قرآن کو بھولے بیٹھے ہیں. ہم قرآن جو ہماری حقیقی پہچان ہے, جو ایک مسلمان کا کردار ڈیولپ کرتی ہے, جو ایک مسلمان کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے, وہ پیاری کتاب اس کی تلاوت ہم نے چھوڑ دی, اس کو سمجھنا چھوڑ دیا. آپ نے ماشاءاللہ سورہ کوثر کی جو تفسیر بیان کی سراط الجنان سے, اس کی مزید تفسیر میں بہت کچھ پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں. میں نے جب پڑھی تھی الحمدللہ کوریا مدنی قافلے میں جانا ہوا, 12ویں شریف کا بیان تھا اور 12ویں شریف کا بیان میں نے اسی سورہ کوثر سے کیا تھا.
واہ واہ.
اور یہی تفسیر سراط الجنان سے کیا تھا, اور وہاں پھر یہ پڑھتے جاتے تھے سورہ کوثر کی تفسیر اور کلام ساتھ میں تھا. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, یعنی وہ اس سے مناسبت کرتے ہوئے پورا بیان ہوا تھا اور بڑا زبردست تھا. یہ میں مشورہ بھی دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کے, جیسے سلمان بھائی نے مشورہ دیا کہ سراط الجنان یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے کہ ہمیں چیک کرنا ہے نا کہ میری پہچان کیا ہونی چاہیے. آپ سراط الجدان کا مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میرا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے, کیا چیز کو میری پہچان بننا چاہیے.
درست فرمایا مہروز بھائی. یہ جو پرابلم ہے خالد بھائی کہ علم ہماری پہچان, اکثریت کی پہچان علم نہیں ہے, جبکہ علم پہچان ہونی چاہیے. ایک مسلمان کی پہچان علم ہونی چاہیے. علم ہی ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرتا ہے. انسان میں علم اور اس کا کردار, یہ اس کے شرف کو اور اس کے مرتبے کو بڑھاتا ہے. علم نکال لیا جائے, کردار نکال لیا جائے, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جانوروں جیسا جو ہے وہ وحشی درندہ بندہ انسان بن جاتا ہے. تو یعنی اشرف المخلوقات اگر باقی رہنا ہے تو علم اور کردار اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. اچھا, کردار بغیر علم کی آ نہیں سکتا. علم ہی نہیں ہوگا تو کردار کہاں سے آئے گا. تو علم جو ہے یہ پہلی سیڑھی ہے. اور ہم دیکھیں مہروز بھائی کہ جو ہمارا علم, جو جسے یوں کہا جائے کہ ہمارا ایک ابتدا امتیاز ہونا چاہیے, ہمارا جس پر ایک مان ہونا چاہیے یا فرسٹ پریورٹی ہونا چاہیے علم دین, اس میں ہمارے یہاں سستی اور غفلت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے.
اصل میں سلمان بھائی, آپ نے جو گفتگو جس تمہید کے ساتھ بیان فرمائی ہے اسی کو لینے کی کوشش کروں گا کہ علم جو ہے نا, علم یہ محض علم حاصل کرنے کی نیت سے اب طلب نہیں کیا جا رہا.
صحیح.
اب جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں, ساری دنیا ہی میں یہی انوائرمنٹ ہے کہ لوگ اس علم کی طرف اور اس فن کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں انہیں یہ لگے کہ مستقبل میں ہمیں انکم زیادہ ہوگی,
اسکوپ زیادہ ہے,
فیلڈ کا جو ہے وہ چارم زیادہ ہے, ہمیں اچھی جاب مل جائے گی, اچھی سیلری مل جائے گی, ہمارا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو جائے گا یا مالی طور پہ ہم ڈیولپ ہو جائیں گے. تو علم کو جب علم کی غرض سے حاصل نہ کیا جائے نا, تو پھر وہ افادیت کھو دیتا ہے, چاہے علم دین ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ علم دین کے متعلق بھی احادیث کریمہ میں آیا کہ اس کو بدترین مخلوق میں سے قرار دیا گیا اور مذمت کی گئی اس شخص کی جو علم دین اس لیے حاصل کرے کہ اس سے دنیا کمائے.
درست.
تو یہ تو علم دین کی بات ہے. تو دنیا کمانے کے لیے, دنیا کی تکو دو کے لیے جب کوئی بھی علم حاصل کیا جاتا ہے تو وہ اپنی افادیت و اہمیت کو کھو دیتا ہے.
صحیح.
اب ہم دیکھیں اگر آج کے دور میں آپ نے جو فرمایا کہ علم ہماری شناخت ہونا چاہیے اور یہ ہمارا وقار بھی ہے, ہماری تاریخ بھی ہے, ہمارے اسلاف کی میراث بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو پہلی وحی تشریف لائی اس کی ابتدا ہی پڑھنے سے ہوتی ہے, اقرا کے لفظ سے ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین کے, علم کے فضائل بیان کیے. ایون جو قیدی آئے, ایسے کفار میں سے قیدی بنے افراد کے جو کچھ جانتے تھے تو ان کو اس کام پہ لگایا, ان کا فدیہ بلکہ یہ قرار دیا کہ مسلمانوں کو یہ چیز سکھائیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین کے فضائل بیان کیے. لیکن آج ہم اپنے اوپر غور کریں تو ہم علم دین سے بالخصوص جو آپ نے کہا, ہم محروم ہیں, دنیا کی طرف تو ہم بڑھ رہے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے سلمان بھائی, ایک بچے کو اگر آپ لیں مونٹیسری سے لیں, پری نرسری سے لیں اور آپ ماسٹر تک جائیں تو تقریباً یہ 19-20 سال کا عرصہ لگتا ہے. اچھا, 19-20 سال کی اس تعلیم کے بعد مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کریں, ہمارے منچ پہ بھی شاید اسلام بھائی ایسے ہیں جو ماسٹر کرے ہوئے, گریجویشن کرے ہوئے, تو غور یہ کیا جائے کہ آج ہمارے معاشرے میں, بالخصوص میں پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں, کہ ہماری یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں سلمان بھائی, اور ان کا اربوں روپوں کا بجٹ ہے. اس میں پڑھنے والے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی بھی ہیں, اسلامی بہنیں بھی ہیں, یعنی مسلمان افراد اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 20 سال کے پروسیجر سے گزر کے جناب آپ کو ایک ماسٹر لیول کی ڈگری ملی, لیکن حالت اظہار یہ ہے کہ ماسٹر لیول کے افراد کو اردو پڑھنی نہیں آتی, ماسٹر لیول کے افراد کو انگلش لکھنی نہیں آتی, بولنی نہیں آتی. تو بات یہ ہے کہ جب علم کا مقصد ہی کچھ اور ہو جائے تو پھر اس کی افادیت نہیں ہوتی. ہم آئیں اس طرف کہ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے, خالق کائنات, آپ نے فرمایا تھا شروع سلسلے کا جو عنوان ہے ہماری پہچان کیا ہے, تو میں تو اس کو یوں لیتا ہوں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو اقوال جو ہیں بڑی رہنمائی فراہم کرتے ہیں اس حوالے سے. ایک تو وہ قول کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم دین اسلام کے علاوہ چیزوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو ہرگز نہ پا سکو گے, کیونکہ ہمیں جو عزت ملی ہے اللہ رب العزت نے, ہمیں جو عروج عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام کے ذریعے سے عطا فرمایا. دوسری وہ حدیث پاک ہے جو ترمذی اور ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم اللہ کے رب ہونے, دین اسلام کے, اسلام کے دین ہونے اور آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں, اور راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ اثاثہ ہے، ہمارا یہ فخر ہے، ہماری یہ شناخت ہے اور ہماری یہ پہچان ہے. آج ایک مسلمان جو ہے وہ ڈیفینسو موڈ میں چلا گیا ہے اور جناب وہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے کردار کو، اپنے علم کو دیکھتے ہوئے. اگر ہم پیچھے دیکھیں اپنے اسلاف کو تو ہمارے اسلاف جو تھے وہ علم میں بھی آگے تھے، رہنما تھے، امام تھے اپنے وقت کے، اور عمل کے تو تھے ہی بادشاہ. تو آج ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں سلمان بھائی نئی نئی آ رہی ہیں، لیکن اگر آپ تحقیق کی دنیا میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا بہت ساری چیزیں پرانی پرانی آ رہی ہیں. آپ دیکھیں یہ جو سبزیاں ہیں اور پھل ہیں ان کو آپ دیکھیں تو یہ آرگینک فوڈ کی جو ہے آج کل بڑا اس کا رواج چل رہا ہے اور بڑا جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے. کیوں؟ آپ جا رہے ہیں پیچھے کی طرف. اچھا لباس کے معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی صحت کے لیے، آپ کے جسم کی افادیت، جسم کو راحت پہنچانے کے اعتبار سے جائیں تو جدید تراش خراش کے یا نئے نئے ڈیزائن کے اور نئی نئی کوالٹی کے کپڑے تو آ رہے ہیں، لیکن آج بھی سوتی کپڑا جو ہے جسے ہم کاٹن کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے پریفیئر کیا جا رہا ہے. تو ہم بعض چیزوں میں ریورس جا رہے ہیں. ہم سے مراد میری ہے پوری دنیا، ہم انوکھے نہیں، پوری دنیا جا رہی ہے بہت ساری چیزوں میں. ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہماری میراث ہے کیا اور ہمیں درست انداز پہ اسے کیسے لے کر چلنا ہے. آج بھی اگر ہم علم دین حاصل کریں، دیکھیے سلمان بھائی ہمارے کو جو کتاب ملی ہے، عبدالاحد بھائی نے قرآن کریم کی بات کی، آج کل بڑا دور دورہ ہے کہ جناب سیلف ہیلپ کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں اور بہت ساری اسپیچز سنی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، لوگ کانفرنسز میں شرکت کر رہے ہیں، کورسز کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم، فرقان حمید ہمارے لیے تو ایک ایمانی درجہ ہے یقیناً مسلمان ہونے کی حیثیت میں کہ اللہ کا کلام ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. لیکن قرآن کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے، ہسٹوریکل اس کی ایک ویلیو ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کا مطالعہ کریں. آپ کو بھی کئی دفعہ ہوا ہوگا کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض جگہ پہ آ کے ہم رک جاتے ہیں اور وہ آیت ہمیں اتنا موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم غور کرتے رہتے ہیں اس آیت مبارکہ سے کیا کیا کچھ حاصل ہو رہا ہے. تو قرآن کریم ایک ہسٹوریکل بک بھی ہے اور قرآن کریم ایک موٹیویشنل بک بھی ہے. اور صرف ایک بک نہیں ہے بلکہ جتنی موٹیویشن اور ہسٹوریکل بکس ہیں ان میں سب سے اوپر ہے. یہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں میں آپ کو کہ قرآن کریم کی ایک حیثیت ایمانی ہے کہ اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. دوسری حیثیت اس کی ہسٹوریکل ہے. وہ افراد جو اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے، غیر مسلم جو ہیں، ان کے بھی جو محققین ہیں ان کے نزدیک انسان کی معلوم تاریخ جو ہے اس کی سب سے مستند ترین کتاب قرآن کریم فرقان حمید ہے، کہ جس کا ایک نقطہ بھی 1400 سال سے تبدیل نہیں ہوا، نہ قیامت تک تبدیل ہوگا. تو ہم قرآن
ہمیں بھی ہے اور یہ ثابت بھی ہے.
جی بالکل ثابت ہے، دعویٰ قرآن کا
بہت دلیل ہے.
جی بالکل،
کائنات میں آپ جہاں بھی دیکھ رہے الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمدللہ رب العالمین ہی ہے.
بالکل ایسا ہی ہے.
من الجنتی والناس جہاں پر بھی ہے، یہ وہاں پر من الجنتی والناس ہی ہے.
بالکل
قرآن کریم کا یہ ایک اعجاز ہے کہ یہ قطعی ثبوت ہے اور اس کے ثبوت میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، روایات ہیں جو اس کو پڑھنے کی روایات ہیں، ان میں بھی روایات متواترہ بھی ہیں، روایات مشہورہ بھی ہیں جو اپنا درجہ جہب رکھتی ہیں. بہرحال قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود لیا ہے، اور یہ خالی ہم کہیں رہے بلکہ یہ بات ضائع و شائع ہے. جس کو اللہ کریم نے آنکھیں دی ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ اگر تھوڑا سا اس کا استعمال کر لے تو بات اس پہ بڑی کھل کر سامنے آ جائے گی.
بالکل ایسے ہی. اور قرآن کریم جو ہے، جو آپ نے بات کی، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟
جی
تو وہ کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب.
واہ واہ،
جب سورج نکلتا ہے تو وہ خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
قرآن کریم معجزہ ہے. آپ نے کہا اعجاز، قرآن کریم معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات سنے ہیں، سنائے ہیں، لیکن یہ معجزہ ایسا ہے کہ یہ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں مصحف جو ہے اٹھا سکتے ہیں، جو بک ہے قرآن کریم وہ ہم اپنے ہاتھوں میں رکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو اپنے دعوے پر خود دلیل ہے. سلمان بھائی پچھلے دنوں، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں وہ آیات اور مقامات دیکھ رہا تھا جہاں پہ قرآن کریم فرقان حمید نے غیر مسلموں کو، قرآن کے منکروں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تم سمجھتے ہیں کسی بندے کا کلام ہے تو اس جیسی کتاب لے آؤ، اس جیسی 10 سورتیں لے آؤ، اس جیسی 1 سورت لے آؤ، اس جیسی 1 آیت لے آؤ. تو بات یہ ہے، یہ دعویٰ کب کیا گیا؟ یہ دعوت و نزول قرآن کے وقت ہوا، 1400 سال پہلے ہوا، 1400 سال میں کیسے کیسے عقل مند لوگ آئے ہوں گے اسلام کے دشمنوں میں بھی. ایک انسان کو سیدھی بات کرنی چاہیے، یہ بات الگ ہے کہ ان کی عقل کا معیار کیا تھا، لیکن وہ اپنے تہیں تو یہی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم بڑے سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں. تو 1400 سال کا عرصہ گزر گیا اور کوئی شخص کوئی ایسی آیت نہیں لا سکا جو اس دعوے کو معاذ اللہ جھٹلانے میں کامیاب ہو جائے، اور لا بھی نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اظہار فرمایا قرآن کریم میں. تو ہمارے پاس ایک ایسی غیر متبدل کتاب ہے جس میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی، جس میں تحریف نہیں ہوگی، اور جو تمام علوم کا مرکز ہے.
واہ،
قرآن کریم تمام علوم کا مرکز ہے. ہاں، ہمیں اپنی نگاہ کھولنے کی ضرورت ہوگی. میری سلمان بھائی 2-3 ایسے افراد سے ملاقات ہوئی جو اپنی فیلڈ میں بالخصوص سائنسی علوم میں ماہر تھے. 2 افراد تو بالکل اس وقت میرے ذہن میں جن کے ساتھ اچھا خاصا مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، تو پتہ یہ چلا مجھے ان سے گفتگو کرنے کے بعد جو میں نے نتیجہ نکالا وہ یہ نکالا کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں ماہر ہیں اور آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں سے آپ وہ گہرے نایاب نکال سکتے ہیں جو شاید کسی دوسرے کو نہیں مل رہے. ان دونوں فیلڈ کے جو افراد تھے وہ اپنی فیلڈ کے حوالے سے قرآن کریم، فرقان حمید کی جو آیات کریمہ تھی، ان سے جو استدلال کر رہے تھے، پتا چل رہا تھا کہ قرآن نے تو اس کو بھی بیان کیا ہے، قرآن نے تو اس کو بھی بیان کیا ہے. بہرحال گفتگو مختصر یہ بات ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں انشاءاللہ عزوجل، جیسے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین اور دیگر افراد جو کامیاب و کامران ہوئے، ہم بھی آج بھی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، بس ذوق پیدا کرنے کی بات ہے.
جی، قرآن کو اپنی پہچان بنائیں. اور میرے خیال میں مجھے آج بھی یاد ہے آپ نے سائنس کی بات کی، تو ہم نے میں نے جب بایولوجی پڑھی تھی
جی،
تو بایولوجی میں پہلا جو باب تھا نا وہ قرآنی آیات کا باب ہی
جی
تھا.
بالکل ایسے ہی،
وجعلنا من الماء کل شیء حی، یہ آیت مبارکہ اس میں
ترجمہ کریں اس کا
جی،
ترجمہ
ہم نے ہر زندہ چیز جو ہے یہ پانی سے بنائی ہے.
اب یہ آیت مبارکہ جو ہے سائنس کی کتنی بڑی حقیقت کو ثابت کرتی ہے.
بالکل، آپ دیکھیں اور بھی اس میں بڑی مطلب آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر اس کا بیان موجود ہے. بہرحال جس کا جتنا نالج ہے، یعنی ایک دیکھیں نا سمندر ہے، ایک اس سمندر میں جو غوطہ لگا رہا ہے جتنی اس کی سکت ہے وہ اس میں سے وہ کچھ حاصل کر رہا ہے. موتی بھی مل رہے ہیں، خزانے بھی مل رہے ہیں، مچھلیاں بھی طرح طرح کی مل رہی ہیں. جی ہاں، سمندر کے کنارے پر اور معاملہ ہے، ڈیپ سی میں جائیں تو اور ہے، اس سے آگے جائیں تو آگے اور ہے، اور پھر جتنی جس کی گہرائی ہے اتنی ہی اس کی شناسائی ہے. تو قرآن کریم کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق، ہمارا حال تو معذرت کے ساتھ ہم نے تو کل خانی میں ہی جو ہے وہ پڑھنا ہے، وہ بھی کل خانی میں بھی جو ہے نا وہ جو دروشی پڑھنے والے پبلک ہوتی ہے، ادھر دانے بیٹھ کے جو پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد ویسی زیادہ ہوتی ہے. اچھا، جو لے کے قرآن کریم لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ذرا غور کر لیں صحیح طریقے سے کتنا پڑھنا آتا ہے. سمجھنا تو پھر ایک آگے کی بات ہے، اور سمجھنا ہے تو تفسیر کے ساتھ سمجھنا ہے. پڑھیں تفسیر سیاد الجنان کے ساتھ پڑھیں، ورنہ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں، قرآن کریم یاد کرنا تو آسان ہے لیکن سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ بندہ بولے چٹکی بجائے اور سمجھ میں آ جائے. الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیت ہے، یہ آپ کو 3 سال کا بچہ بھی یہ یاد کر کے سنا سکتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. لیکن الحمد میں یہ کیا کچھ ہے، اور پھر اس کے الف لام میں کیا کیا کچھ ہے،
اللہ،
یہ سمجھنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور علم کے سمندر میں غوطہ ایک لگانا پڑے گا. اور جتنا غوطہ صحیح ہوگا اور درست سمت کے اندر ہوگا، اس کے جو بھی اف اینڈ بٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہوگا، تو اتنا بندہ بینیفٹ اور فائدہ جو ہے وہ زیادہ پائے گا. اور اگر اپنی اوقات سے زیادہ کا غوطہ لگا جائے گا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ تارو ڈوب بھی جاتے ہیں. جی،
جتنا اوقات سے زیادہ نیچے چلا جائے گا تو پھر اوپر آنا مشکل ہو جائے گا.
اوپر آنا مشکل کیا ہوگا،
ٹوٹ جائے گا،
رہ جائے گا ادھر ہی چلا جائے گا. منزل بھی پانی ہے، اور اس کے لیے نالج بھی گین کرنا ہے. قرآن کریم سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سارے علوم جو ہیں یہ سیکھنے پڑیں گے، اور اس پہ اپنا غور کرنا پڑے گا. نتیجہ یہ نکالیں، آسان سی بات بنائیں اگر بتائیں، تو قرآن کریم سمجھنے کے لیے الحمدللہ تفسیر سیاد الجنان ہے، بڑے پیارے انداز میں، بڑے سادے سے انداز میں ماشاءاللہ بیان موجود ہے. جہاں بعض کا الفاظ مشکل بھی ہیں، تو جہاں مشکل ہیں ان کی آپ معلومات لے لیں، وہ آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں. اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہوگا, قرآن کو اپنی پہچان بنائے.
وہ ایسے ماشاءاللہ ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جس میں قرآن پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے اور قرآن فہمی بھی عطا ہوتی ہے.
بالکل ایسا ہی.
اور الحمدللہ عزوجل مدنی چینل خود ہمیں بہت ہی پیارے سلسلے دے رہا ہے, تو ہمارے آن لائن کورسز بھی ہیں, تو اس طرح آپ دعوت اسلامی کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, قرآن پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے, قرآن فہمی بھی حاصل ہوگی اور سمجھنے کے بہت سارے ذرائع آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے.
اس کو اپنی پہچان بنائیں, آگے بڑھیں, مدنی چینل کے ناظرین اس کو اپنائیں. اور دوری بہت ہو گئی, اب ہم نے اس دوری کو جو ہے کور بھی کرنا, قریب بھی کرنا ہے, اس کو اس بود کو قرب میں تبدیل کرنا ہے, اس دوری کو قربت میں جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کی دعوت اسلامی بتا رہی ہے, سمجھا رہی ہے, ذرائع دے رہی ہے, تو آپ آگے بڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی پہچان بنائیں, قرآن کریم کے احکامات پر عمل کو اپنی جو ہے وہ پہچان بنائیں کہ یہ وہ مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. یہ میری پہچان ہونی چاہیے, یہ جو کر رہا ہے یہ اس کے کام میں آپ بیس نکالیں گے تو آپ کو اللہ رسول کا حکم ملے گا.
بالکل ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم کی جو افادیت کو بیان فرمایا, اس کی حقانیت کو بیان فرمایا, ارشاد فرمایا, ھذا بیان للناس وھدا وموعظۃ للمتقین.
سبحان اللہ.
قرآن کریم مختلف انداز سے لوگوں کو سلمان بھائی خطاب کرتا ہے. ایک وہ بات ہے جو سبھی لوگوں سے ہوتی ہے, ایک بات ہے جو ان میں سے بھی کیٹیگرائز کر کے پھر ایمان والوں سے ہوتی ہے, دوسری وہ بات ہے جو ان میں سے بھی مزید کیٹیگرائز کر کے ان میں سے بھی مزید تخصیص کرنے کے بعد متقین سے ہوتی ہے, جو ایمان لانے کے بعد بھی ایک تقوی کے معیار پر ہیں. رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم کو تینوں افراد کے لیے بیان فرمایا, یہ لوگوں کے لیے تو بیان ہے. آپ دیکھیں جو لوگ قرآن کریم کو محض ایک تاریخی ماخذ مانتے ہیں وہ بھی قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور تاریخ کا ان کو اس میں بیان مل جاتا ہے, بہت سی چیزوں کا بیان مل جاتا ہے. لیکن قرآن سے کما حقہ جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں, جو اس سے فائدہ لینے والے ہیں, ارشاد فرمایا گیا ان کے لیے وہ ہدوں و موعظۃ للمتقین, متقین کے لیے تو اس قرآن میں ہدایت بھی ہے, نصیحت بھی ہے. واقعتاً ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم میں اس طرح سے غور کیا جائے کہ یہ مجھے نصیحت کیا کر رہا ہے. مفسرین نے لکھا کہ جب بندہ قرآن پڑھے تو اس انداز سے پڑھے کہ یوں سوچے کہ یہ قرآن مجھے نصیحت کر رہا ہے, مجھے سمجھا رہا ہے, پچھلی اقوام کے حالات بتا کر بھی سمجھا رہا ہے اور ابھی مجھے اپنے زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آنی چاہیے قرآن کریم یہ بھی بتا رہا ہے. پھر جب بندہ قرآن کو لے لیتا ہے, اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے, اس سے ہدایت لیتا ہے, رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا پھر تھوڑا سا اور اسٹیپ فارورڈ کرے, ولا تہینوا ولا تحزنوا, پھر بندہ ہمت نہ ہارے, ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں. ارشاد فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, پھر اگر تم ایمان والے رہو گے کہ تم نے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کی, قرآن کریم کا بیان پڑھا, قرآن کریم سے تم نے نصیحت حاصل کی, اب اس کو حاصل کر لینے کے بعد اگر اس پر ثابت قدمی سے عمل کرتے رہو گے تو کامیابی کہیں نہیں جائے,
مدینہ مدینہ
کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور ضرور چومے گی. شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین, تم ایمان والے رہو, تم اپنا یقین اس پر مضبوط رکھو, جو اس نے فرمایا حق ہے وہی حق ہے,
کریم سمجھنا ہے اور اس کے لیے علم بھی حاصل کرنا ہے. اور بندہ خالی بولے کہ میں ڈکشنری سے دیکھ کر, خالی عربی سے اردو معنی دیکھ کر میں سمجھ لوں, تو یہ ایک انتہائی دشوار معاملہ ہے. جیسے قرآن کریم کی آیت ہے, من کان فی ھذہ الاعمى فہو فی الآخرۃ اعمى, اس کا اگر آپ ڈکشنری بیسڈ ترجمہ اگر آپ لیں گے, ڈکشنری بیسڈ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو مطلب یہ ہوگا کہ جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی کیا ہوگا, اندھا ہوگا. تو کیا اتنے نابینا ہیں سارے, یہ آخرت میں نابینے ہوں گے سارے؟ ایسا نہیں ہے. یہ ڈکشنری بیسڈ آپ سمجھ جائیں گے تو پھر یہ پٹڑی سے بندہ وہ ہٹ جائے گا. یہ اعمى یہاں پر کس معنی میں اور کس طریقے میں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کریم ایک بلیغ کتاب ہے,
اللہ اکبر,
اس میں فصاحت بھی ہے اور اس میں بلاغت بھی ہے اور اس میں استعارہ بھی, اور استعارہ بھی بڑی قسم کا ہوتا ہے. لفظ ہے, لفظ معنی حقیقی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے, معنی غیر موضوع لہو میں بھی استعمال ہوتا ہے.
اللہ,
ایک ہے لفظ کا معنی موضوع لہو میں استعمال ہونا اور ایک ہے لفظ کا غیر معنی موضوع لہو میں استعمال ہونا. آپ بولیں گے یہ گاڑی بات ہے، آسان بات چلیں، میں آسان بھی بتا دیتا ہوں. ایک ہے لفظ جس معنی کے لیے بنا ہے اس کو اس معنی میں استعمال کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے نہیں بنا لیکن اس کو اس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ تو دیکھیں وہ سفر جو ہم نے 8 سال میں پورا کیا ہے، آپ کو ایک ہی سلسلے کے اندر ایک ہی منٹ میں بتا دیں تو یہ تو ہونے سے رہا. آپ نے کبھی دیکھا انسان آنکھ میں کبھی کوئی پرابلم ہو جائے تو جیسے جیسے انسان کا ویژن کلیئر ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے چیزیں واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یہی مثال ہے قرآن کریم، جب انسان کے پاس علم ہوگا، علم اصول تفسیر آ رہا ہوگا، علم حدیث جو ہے وہ آ رہا ہوگا، علم اصول حدیث جو ہے وہ آ رہا ہوگا، اور اس طرح سے سارے یہ علوم آ رہے ہوں گے، علم بلاغت آ رہا ہوگا، تو یہ ہماری جو وین ہے اس کو کیا کرتا جا رہا ہوگا، کلیئر جو ہے وہ کرتا جا رہا ہوگا. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، حضور کے بارے میں فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت. حضور کی صفت یہ ہے، حضور کی ایک شان یہ ہے کہ آپ کتاب بھی سکھاتے ہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ کیا کتاب میں حکمت نہیں
ہے؟
بھئی کتاب میں، قرآن کریم میں حکمت نہیں؟ یقیناً حکمت ہے. کون منکر ہوگا جو اس کا انکار کر کے اپنے ایمان کو حدوں سے باہر جائے گا؟ ہے. لیکن یہاں پر بل حکمت میں جو حکمت الگ بیان فرمایا ہے اس میں کیا ہے؟ اس نے فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات ہیں.
اللہ اکبر.
جو حضور علیہ السلام سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اور معنی کو واضح کر کے ہمارے سامنے لا رہے ہیں.
بے شک.
تو یہ سمجھنا بھی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور اگر آسان کرنا ہے کام تو مکتبۃ المدینہ نے بڑا آسان کر دیا ہے. تفسیر سیاد الجنان قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری دامت قدم القدسیہ کی، یہ ہمارے پاس 10 جلدوں میں موجود ہے. اس کا مطالعہ کریں، اب تو موبائل میں بھی موجود ہے. آپ اس کو اپلیکیشن آپ کی دعوت اسلامی نے جاری کر دی ہے، آپ اس کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپلیکیشن انسٹال کر لیں. آپ کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، سرچ کرنا چاہتے ہیں تفسیر میں سے، ترجمے میں سے، قرآن کریم کی آیت میں سے، یہ کر سکتے ہیں. بک مارک کرنا چاہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں، کسی کو مضمون شیئر کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں. کہاں سے آپ نے تلاوت چھوڑی تھی، کہاں سے آگے شروع کرنی ہے، تو یہ بھی اس کے اندر آپشن موجود ہے، یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہماری دعوت اسلامی قرآن کریم سمجھنے کے لیے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہمیں موقع ذرائع فراہم کر رہی ہے، ہم یہ لینے والے بن جائیں. قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم سیکھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اللہ کرے ہماری پہچان بن جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گفتگو کو انشاءاللہ مزید آگے بھی لے کر چلیں گے موضوع کو، لیکن یہاں پر ہم ایک سیگمنٹ اپنا شامل کرتے ہیں، ایک نظر معاشرے پر. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ذکر تیرا تیرے پیر پر درود و سلام، دو سلام.
ملک بھر میں 10 لاکھ افراد الزائمر کا شکار ہیں. ماہرین صحت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں تقریباً 10 لاکھ افراد حافظے کی کمزوری یعنی الزائمر کے مرض میں مبتلا ہیں. ماہرین کے مطابق اس کی ابتدائی علامات میں حافظے کی کمزوری، یادداشت کی کمی اور روزمرہ کی سرگرمیوں کا بھول جانا شامل ہے. الزائمر ایک دماغی اور زندگی کو کم کرنے والی بیماری ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بیماری سے لا علم ہے. اس کی مزید علامات کیا ہیں اور یہ بیماری کس عمر کے افراد میں زیادہ پائی جاتی ہے، آئیے جانتے ہیں.
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے، سلامتی والا معاملہ فرمائے، ہمیں ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریوں سے اللہ محفوظ و معمون فرمائے. سبحان بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آئیے سبحان بھائی سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی ماہرانہ رائے لیتے ہیں. سبحان بھائی موضوع پر آتے ہیں، یہ الزائمر میں تو نام ہی پہلی دفعہ سن رہا ہوں، کیا ہوتا ہے یہ، ذرا کچھ روشنی ڈالیں اس کے اوپر.
سلمان بھائی یہ واقعی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہے. یعنی کل رات کو جب اس کے اوپر ریسرچ میں نے کمپلیٹ کی اور میڈیکل پریکٹیشنر سے گفتگو کی تو گھر والوں سے ہی میں بات کر رہا تھا کہ یہ بیماری بڑی عجیب اور بڑی خطرناک ہے. بیماریاں تو ساری خطرناک ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے تو بچائے ہمیں، لیکن ہمارے میں نے انہوں نے جب پوچھا کہ کیا اس کا آنسیٹ، تو میں نے کہا ہمارے خاندان میں دور نزدیک اس کا کوئی مریض نہیں ہے. تو یہ ایک بیماری ہے الزائمرز. اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان بھائی دیکھیں جس طرح ایک لفظ ہے ہارٹ ڈیزیز، دل کی بیماریاں، یہ ایک بڑا لفظ ہے نا، اس کے اندر بہت سی بیماریاں آ جائیں گی. اس کے اندر انجائنا بھی آ جائے گا، ہارٹ اٹیک بھی آ جائے گا، اور کارڈیو مایوپیتھی آ جائے گی، یعنی دل کے پٹھوں کا کمزور ہونا بھی آ جائے گا. اب ہارٹ ڈیزیز، دل کی بیماریاں، یہ ایک بڑا لفظ ہے اور اس کے اندر چھوٹی 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 کئی بیماریاں آ جائیں
جی.
تو یہ جو بڑا لفظ ہے نا وہ ہے ڈیمینشیا، یعنی بھول جانا. یہ ڈیمینشیا کے اندر پھر بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں جن بیماریوں میں مبتلا ہو کے انسان بھول جاتا ہے. تو ڈیمینشیا یہ ایک بڑا لفظ ہے، اور الزائمر ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈیمینشیا ہو جاتا ہے. یعنی ایک انسان اگر الزائمر کا شکار ہو جائے تو اب اس کو بھولنا شروع ہو جائے گا. عام لفظوں میں الزائمر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک بھولنے والی بیماری ہو گئی ہے. اچھا، اب یہ جو الزائمر جس کو ہوتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ الزائمر بیماری ایک پروگریسو نیچر کی بیماری ہے، یعنی یہ پہلے تھوڑی ہوگی پھر تھوڑی سے بڑھنا شروع ہو جائے گی، 1%، 2%، 3% اور 100% تک جائے گی. الزائمر کی بیماری کے اندر انسان چھوٹی چھوٹی چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے وہ یہ بھول جائے گا کہ اس نے چابی کہاں رکھی تھی، یا پرس بھول جائے گا اس نے کہاں رکھا تھا. اچھا، یہاں پہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ لاپرواہی میں وہ چابی بھول جاتا ہے، یعنی وہ گھر سے نکل رہا ہے اس کو گاڑی کی موٹر سائیکل کی چابی بھول گئی اس نے کہاں رکھی ہے، اور یہ لاپرواہی کی وجہ سے اس نے کی. اور ایک یہ ہے کہ اس کو یہ بھول گیا کہ اس چابی کا استعمال کیا ہے، اس چابی سے موٹر سائیکل سٹارٹ ہوتی ہے، اس چابی سے تالا کھلتا ہے، اس چابی سے گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے، اس کو یہ بھول گیا. آہستہ آہستہ اس کو اپنی روٹین کی چیزیں بھولنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ گھر کے کام بھولنا شروع ہو جائے گا. یہ لانگ ٹرم میموری، شارٹ ٹرم میموری اور اسکل تینوں میں آئے گا، یعنی اس کو اپنے والدین کا نام بھول جائے گا، اپنے بیوی بچوں کو پہچان بھول جائے گی، اس کو ایک ہی سوال وہ تکرار کے ساتھ کرنا شروع کر دے گا، اور یہاں تک ہو سکتا ہے کہ اس کو کھانا پینا بھی بھول جائے، پیشاب پخانا جو بیسک حاجت ہے وہ بھی بھول جائے. تو ایسی چیزیں جب وہ بھولنا شروع ہو جائے گا تو اس کو الزائمر کی ڈیزیز کہا جائے گا. اچھا، یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، عام طور پہ ایسی بیماریوں کو ہم سائیکیٹرک ایلنس سمجھتے ہیں کہ یہ نفسیاتی بیماری ہے، تو یہ نفسیاتی بیماری نہیں ہے، اٹس این آرگینک ڈیزیز. آرگینک کا مطلب ہوتا ہے وہ بیماری جس کی کاز، جس کی وجہ واضح ہو. یعنی بیکٹیریا سے بیماری ہو رہی ہے جس طرح ٹائیفائڈ ہے، پیراسائٹ سے بیماری ہو رہی ہے جس طرح ملیریا ہے، یا وائرس سے بیماری ہو رہی ہے جس طرح ہیپاٹائٹس بی سی ہے. اسی طریقے سے الزائمر کا بھی ایک کاز ہے، اور وہ کاز بڑا ہی عجیب ہے. 1906 میں یہ پتا چلا کہ دماغ کے ہر سیل میں، سلمان بھی، دماغ میں 100 بلین نیورونز ہوتے ہیں، 100 ارب نیورونز ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پاس ویز ہیں، یہ سڑکیں ہیں، چھوٹے چھوٹے خلی ہیں جن کی مدد سے یہ دماغ پورا ہمارا بنا ہے. تو یہ 100 بلین سیلز جو ہیں ان کے اندر ایک پلاک جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر سیل میں سمجھ لیں گند جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ گند جمع ہوتے ہوتے پھر اس کے سٹرکچر کو تباہ کرتا ہے، کلیمپس بن جاتے ہیں جس کو گانٹھے کہتے ہیں، گانٹھے بن جاتی ہیں، اور پھر یہ گانٹھیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، انسان کا دماغ شرنک ہو جاتا ہے اور الزائمرز کا آنسٹ اپنی پیک پر پہنچتا ہے. اب وہ سبسٹنس کیوں بنتا ہے، کیوں وہ گند جمع ہونا شروع ہوا، یہ ایک معما ہے، سائنس ابھی تک اس کو دریافت نہیں کر سکی. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو، کسی کا بچہ فوت ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائے، کسی کو کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو جائے، تو اس کو یہ بھولنے وغیرہ کی بیماری ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے الزائمر میں، ایسا نہیں ہے. یعنی اگر تو کسی کو بہت بڑا صدمہ ہوا یا کسی کو کاروبار میں نقصان ہوا تو اس کو ڈپریشن ہوگا، اینزائٹی ہوگی، ٹینشن ہوگی، دل ڈوبے گا، سر پڑے گا دماغ، دماغ میں درد ہوگی، غصہ چڑھے گا، اور وہ تنہائی پسند ہو جائے گا. وہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ نفسیاتی مسئلے کو اس بندے کو پتا نہیں چلے گا، یہ اس کے ساتھ والے بندوں کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اور جس وقت اس کے ساتھ والے بندے اس کو نوٹ کرتے ہیں، ان کو چاہیے فوراً علاج کروائیں. میں پہلے آپ کو ڈپریشن کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ڈپریشن کینسر کی طرح یا ٹی بی کی طرح یا ایڈز کی طرح کی بیماری نہیں ہے، یہ 7-8 ماہ میں ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس کا علاج بھی اتنا مہنگا نہیں ہے. ضرور علاج کروائیں ڈپریشن کا، یہ ضروری ہے. اچھا، اب الزائمر کی طرف آئیں. الزائمر جو ہے یہ بھی ساتھ والے جو لوگ ہیں وہ وہی گیس کریں گے کہ ہمارا جو بھائی ہے، ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، اس کے اندر یہ بیماری آنا شروع ہو گئی ہے، کہ یہ مین باتیں بھول رہا ہے. عام طور پہ ایسے لوگ گھر کا رستہ بھول جاتے ہیں، واپس آتے ہوئے دکان کا اپنا رستہ بھول جاتے ہیں. اگر کارپینٹر تھے تو لکڑی کا کام جو کر رہے تھے وہ لکڑی کا کام کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ ساتھ والے لوگوں کو گیس کرنا ہوگا. میڈیکل سائنس میں اس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا. ویسے میڈیکل سائنس بہت زیادہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ اس کی جو بڑھنے کی سپیڈ ہے اس کو روکا جائے، اس بیماری کو بالکل دوائی ایسی ایجاد کی جائے کہ بیماری نہ ہو، لیکن ابھی تک اس کے اندر کوئی واضح پروگرس نہیں ہوئی.
اللہ فرمائے. جی جی جی.
میں یہی سوچ رہا تھا کہ دنیا میں کن ممالک کے اندر یہ بیماری زیادہ ہے، تو اب حیران ہوں گے سلمان بھائی، دنیا میں فن لینڈ، کینیڈا، امریکہ، ایسے ممالک میں بیماری زیادہ ہے. اچھا، ان ممالک میں بیماری زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ لائف ایکسپیکٹینسی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں، اور الزائمر کے ہونے کا جو رسک فیکٹر ہے، رسک فیکٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ کون سی چیز پائی جائے گی تو وہ بیماری ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ مکھیاں بہت زیادہ ہیں، اب مکھی کی موجودگی گند کو ظاہر کرتی ہے، تو وہاں پر اب گندگی سے ہونے والی بیماریاں زیادہ ہوں گی. ایک جگہ پر مچھروں کی بہتات ہے، تو یہ رسک فیکٹر ہے کہ یہاں پہ ملیریا، یلو فیور، چکن گنیا اور ڈینگی زیادہ ہوگا. تو اسی طریقے سے الزائمر کا جو رسک فیکٹر ہے وہ صرف ایک ہے کہ عمر زیادہ ہو جائے، کیونکہ عام طور پہ الزائمرز کو سینائل بیماری یعنی بوڑھی عمر کی بیماری کہا جاتا ہے. 60 سال سے اوپر لوگوں کو یہ ہوتی ہے، لیکن 40 سال سے اوپر لوگوں کو بھی یہ ہو سکتی ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے الزائمر، یہ جب ہو جاتی ہے، جس طرح بھی جو ہمارا پرومو چلا تھا اس کا، اس میں بتایا گیا کہ یہ جان لیوا بیماری اس طرح بن جاتی ہے کہ وہ بندہ بالکل ہر چیز بھولنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کھانے پینے کا بھی نہیں پتا ہوتا، اور واش روم وغیرہ یوز کرنے کا بھی اس کو اندازہ نہیں رہتا. تو اب اس کی زندگی کے اندر، اگر تو بوڑھی عمر میں یہ بیماری ہوئی، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ 4 سے 5 سال تک اس کا لائف اسپین ہوتا ہے بیمار ہونے کے بعد، اور اگر 40 سال کی عمر میں ہوئی تو 10 سال تک وہ زندہ رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی رہ سکتا ہے، لیکن یہ سائنس کے ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی اس کو دی ہے. تو یہ اس کے اندر ہو جاتا ہے. تو سلمان بھائی، اس کا تھوڑا سا اگر ہم میکینزم ڈیفائن کرنا چاہیں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، کہ ہمارے دماغ کے اندر نیورونز ہیں، آپس میں بھی نیٹورکنگ بنی ہوتی ہے، یعنی دماغ کے اندر 100 بلین 100 ارب جو نیورونز ہیں، انہوں نے آپس میں بھی تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے، اور دماغ نے ہمارے مسلس کو، ہمارے جسم کے حصوں کو بھی حکم دینا ہوتا ہے. جس طرح میری ناک کے اندر اگر کوئی چھوٹی سی چیز چلی جائے، مرچ چلی جائے چھوٹی سی، یا کوئی اور چیز چلی جائے، تو دماغ ناک کو حکم دے گا کہ ہوا کا بڑا تیز سپیڑا لاؤ، جس کو ہم چھینک کہتے ہیں، اور اگر یہاں پر کوئی چیز لگ جائے تو دماغ کی طرف سے حکم آئے گا کہ خارش کی جائے یا اس کو ہٹایا جائے. تو دماغ ایک ہیڈ کوارٹر کی طرح ہے جو کہ آپس میں بھی کمیونیکیشن کرتا ہے اور پورے جسم کو بھی آرڈرز کرتا ہے، جس طرح ہمارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو یہ سارا نظام الزائمر میں تباہ ہو جاتا ہے. دماغ آپس میں بھی کمیونیکیشن نہیں کر پاتا، کیونکہ سیل لیول کے اوپر گند جو جمع ہونا شروع ہو گیا نا، اسی لیے وہ دیگر جسم کے حصوں کو بھی رابطہ نہیں کر پاتا. تو اس کا اگر علاج اگر دیکھا جائے تو اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ چونکہ ایک آرگینک ڈیزیز ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ یعنی نفسیات دان ڈیزیز کو ڈیل نہیں کرتے، بلکہ نیورولوجسٹ اس کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن چونکہ اس میں بھول پن اور میموری لاس جیسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور نیورو پروٹیکٹیو میڈیسن کوئی بھی اس کی بنی نہیں ہے، تو نفسیات دان بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور عام طور پہ اس میں جو کیئر گیورز ہوتے ہیں، جو کہ ساتھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا خیال رکھیں گے. کافی ٹف کام ہوتا ہے جی. اور اس میں ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ کس ٹائم پہ اس کو کھانا دینا ہے. یعنی دیکھا جائے تو بچہ جو بالکل انفینٹ ہوتا ہے، اس طرح کا وہ انسان ہو جاتا ہے.
اللہ
بچے
اللہ
نے صرف رو بھی سیکھنا ہوتا ہے، اور یہ تو چیخ بھی نہیں سکتا. کب کھانا دینا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیونکہ تینوں چیزیں متاثر ہو گئی نا. میموری اسٹوریج بھی، جو نئی میموری آ کے اسٹور ہوتی ہے وہ بھی گئی، شارٹ ٹرم میموری بھی گئی کہ صبح جو دیکھا تھا وہ دوپہر کو بھول گیا، اور لانگ ٹرم میموری بھی گئی، وہ پرانی باتیں، بچپن کی یادیں، ماں باپ کی یادیں، محلہ، جاب، پڑھائی، ڈگری، سب کچھ چلا گیا. اور پھر یہ وہ بیماری ہے جس پہ کسی کا زور نہیں ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیولپڈ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں فرق ہے، کہ امریکہ، انگلینڈ، یورپ، ویسٹ میں یہ بیماری کم ہوگی تو پاکستان برے صغیر میں یہ بیماری زیادہ ہوگی. نہیں، صفائی اور دیگر فیکٹر اس میں نہیں آتے. عام طور پہ اس کی وجہ جو ابھی تک تلاش کی گئی ہے وہ جینیٹک میوٹیشن ہے، یعنی کچھ جینز کے اندر ایسی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہو جاتی ہے اور خود بخود تبدیلی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے. تو بہرحال میں تو مدنی چینل کے ناظرین کو یہی کہوں گا کہ میرے شیخ کے طریقہ امیر علیہ سنت نے جو ارشاد فرمایا کہ مطلب ڈاکٹرز کو یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ علاج اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ علاج اس کا دریافت نہیں ہوا. جس طرح میں جب اس کی ریسرچ پڑھ رہا تھا تو اس وقت سائنسدان بڑی تندہی کے ساتھ، کیونکہ ان کے اپنے ملکوں کے اندر یہ ڈزیز زیادہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ تندہی کے ساتھ اس کا علاج دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بیمار عابد، وہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس میں مختلف قسم کے اوراد و وظائف دیے گئے ہیں اور میموری کو شارپ کرنے کا یعنی یادداشت کو تیز کرنے کے وظائف بھی موجود ہوتے ہیں. یا سلاموں کا ورد کیا جائے 125,000 دفعہ، وہ پڑھا جائے، وہ بھی بہت مجرب علاج ہے. میں ذاتی طور پہ اس کا شاہد ہوں کہ میرے بچوں کو یا گھر میں کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹرز لینتھی کر رہے ہوتے ہیں، لمبا ہو رہا ہوتا ہے، ہم یا سلاموں کا 125,000 دفعہ ورد کراتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک میرے مرشد پاک کے تو پھیل شفاتا فرماتا ہے. تو چاہے الزائمر ہو، چاہے کوئی بھی ڈیزیز ہو، اوراد و وظائف دعوت اسلامی کی مجلس، مکتوبات و تعویذات تاریہ سے رابطہ کریں، یہ تعویذات دیتے ہیں اور الحمدللہ ان تعویذات سے تو شفا ملتی ہے، وہ بھی سامنے ایویڈنٹ ہے، واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، بہت بہت فائدہ ہوتا ہے.
سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. سبحان بھائی، بڑے پیارے مدنی پھول دیے. میڈیکل علاج ہے یا نہیں ہے، روحانی علاج تو بہرحال میسر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو یاد کریں، درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. اور اوراد و وظائف کا جیسے سبحان بھائی نے ذہن دیا، بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جسمانی روحانی بیماریوں سے اللہ محفوظ و مامون فرمائے. یہاں پر ہم آپ کو ایک مدنی گلستہ دکھاتے ہیں فائدے کی بات.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے، ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں فائدے کی بات. جی، آج فائدے کی بات ایک ایسی بات ہے جو زندگی کے اندر ہمیں بارہا مختلف معاملات میں جس کا سامنا رہتا ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے میں ترقی کروں، نقصان سے بچوں، بھلائی کو پاؤں، آگے بڑھوں، پروموشن ہو، دیگر معاملات ہوں، زندگی اچھی گزرے. لیکن بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے ہر کام میں خود تجربہ کرنا ہے. تجربہ کس انداز میں؟ معلومات ہے یا نہیں ہے، ہر کام میں خود سے کروں گا چاہے اس میں مجھے نقصان ہوتا ہو. پہلی دفعہ تو یہ کام میں خود ہی کروں گا. حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کسی کام کو کر کے فائدہ حاصل کر چکے یا کسی کام کو شروع کرنے کے بعد نقصان اٹھا چکے، جن لوگوں نے پہلے تجربے کر لیے ہم سے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کے تجربات سے سیکھے، اپنے آپ کو نقصان سے بچائے، فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. ایسے لوگ جنہوں نے کامیاب زندگی گزاری، جنہوں نے کوئی کام شروع کیا اس میں انہیں نفع ہوا، نقصان سے بچے، مختلف تجربات کیے انہوں نے، تو ہمیں ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اگر ایک شخص ایک رستے پر جانے سے ٹھوکر کھا کر گر گیا، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس رستے پر چل کر ٹھوکر کھانے سے بچاؤں اپنے آپ کو. اور اگر میرا بھی یہی ذہن ہو کہ نہیں نہیں میں بھی جاؤں گا، ٹھوکر کھاؤں گا، اس کے بعد جب مجھے عقل آئے گی کہ ٹھوکر لگ گئی ہے اب میں سنبھل جاؤں گا، تو بھائی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے جو ٹھوکر کھا چکے آپ ان کے انجام سے، ان کے طریقہ کار سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں، تاکہ آپ ٹھوکر کھا کر گرنے سے بچ سکیں. اس بات کو حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کس انداز میں بیان فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عقل
بیوقوفوں سے حاصل کی ہے، عقل بیوقوفوں سے سیکھی ہے. کیسے؟ ارشاد فرماتے ہیں جن کاموں سے انہوں نے نقصان اٹھایا، جن کاموں کو کر کے ان بیوقوف لوگوں نے نقصان اٹھایا، ارشاد فرمایا میں ان سے پرہیز کرتا ہوں. کتنی فائدے کی بات ہے، عقل مندی اور دانائی پر مشتمل بات ہے کہ جو کام کر کے لوگ نقصان اٹھا چکے میں کیا کرتا ہوں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کام کے قریب نہیں جاتا. جی ہاں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک بازار میں مارکیٹ میں اس نے دکان کھولی، وہاں اسے نقصان ہوا. وجہ کیا تھی؟ جس چیز کی دکان کھولی، جس چیز کا کاروبار شروع کیا، اس کا وہاں کام تھا ہی نہیں. اب ایسی صورت میں ہوگا کیا؟ ظاہر سی بات ہے نقصان اٹھائے گا. ایک شخص تجربہ کر کے نقصان اٹھا چکا، حالت کیفیت کاروباری دیگر معاملات اسی طرح قائم و دائم ہے، ایک شخص اٹھ کے پھر تجربہ کرنے لگتا ہے. عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک شخص اپنے کاروبار، اپنا پیسہ، اپنا وقت برباد کر چکا، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کام کے قریب نہ جاؤں اور اس چیز سے بچ جاؤں. اگر کنویں کے قریب سے گزرنے والا ایک شخص کنویں میں گر گیا ہے، تو اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس گرنے والے شخص سے سبق حاصل کروں اور سیکھ جاؤں، اپنے آپ کو بچا لوں. اور اگر میں بھی اسی کام پر چلتا رہا، یاد رکھیے زندگی صرف تجربات کرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ تجربات کرتے رہے ناکام ہوتے رہے، تجربات کرتے رہے ناکام ہوتے رہے، بلکہ جو ناکام ہو چکے ان سے بھی سیکھ لیجئے کہ آپ ناکامی سے اپنے آپ کو بچا سکیں. جی ہاں، کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی حالت اور کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جنہوں نے پہلے نقصان اٹھانا ہے، اس کے بعد کسی کام کو چھوڑنا ہے، پہلے غلط رستے پر چل پڑنا ہے اور پھر اس کے بعد خسارہ نقصان پانے کے بعد پھر واپس ہوتے ہیں. اس طرح کے نظارے عام طور پر بارشوں کے دنوں میں یا اور جو اس طرح کی موسم کی تبدیلی ہوتی ہے اس کے اندر اس طرح کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. مثال کے طور پر ایک رستہ ہے، پل ہے، پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، رستہ بند کر دیا گیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ادھر سے مت جاؤ، لیکن ایک شخص وہ ہے کہ اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی جب تک نہیں یار میں آگے جا کے دیکھتا ہوں پھر واپس آ جاؤں گا. ہوتا کیا ہے، وقت کی بھی بربادی اور بعض اوقات ایسے آزمائش میں پھنس جاتے ہیں. واقعی مدنی چل کے ناظرین اس طرح کے نظارے آپ نے دیکھے ہوں گے، لوگ روک رہے ہیں بھائی اس رستے پہ مت جاؤ، گڑھا ہے آگے، گر جاؤ گے، پانی ہے، گاڑی پھنس جائے گی، گاڑی بند ہو جائے گی، لیکن نہیں میں جا کے دیکھوں گا، خود تجربہ کروں گا. جو لوگ پھنس چکے ہیں، جنہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، ان کو دیکھ کر سمجھ جانا چاہیے تھا. ایک شخص منع کر رہا ہے بھائی نقصان ہوگا آپ کا، نہیں میں ہو سکتا ہے نکل جاؤں، ہو سکتا ہے میں نکل جاؤں. ہوتا کیا ہے، پھر ایسے لوگ خود بھی آزمائش کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، خود بھی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی مصیبت میں گرفتار کر دیتے ہیں. ایسے لوگ جو ون ویلنگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر پتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کھیل کی وجہ سے، اس گیم کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے، لیکن نہیں میں بھی ون ویلنگ کر کے دیکھوں گا. ہوتا کیا ہے، پھر ایسا شخص خود بھی مرتا ہے اور بعض اوقات اللہ پناہ عطا فرمائے آدمی مرتا نہیں ہے بلکہ بستر مرگ پر آ جاتا ہے، مہینوں بیچارے کی جان نکلنا مشکل ہو جاتی ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہے، وقت بھی برباد ہو رہا ہے، پریشانی بھی، گھر بھر، پورے کا پورا گھر، خاندان، سب کے سب لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہے. وجہ کیا تھی، اس نے دوسروں سے عبرت حاصل نہ کی بلکہ یہ وہ شخص ہے جو خود تجربہ کرنے چلا تھا، اس نے بے وقوفوں سے عقل کو حاصل نہ کیا جو نقصان اٹھا چکے تھے، جو اپنے آپ کو اپاہج کر چکے تھے، جو اپنے آپ کو مفلوج کر چکے تھے، جو اپنے اعضاء کا نقصان کر چکے تھے، جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اگر ان لوگوں سے عبرت حاصل کرتا تو آج یہ انجام نہ ہوتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگ جو ناکام ہوئے، جو حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عقل بے وقوفوں سے حاصل کر لینی چاہیے، سیکھ لینی چاہیے، جن چیزوں سے انہوں نے نقصان اٹھایا ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں کہ اللہ کریم عمل کی سعادت و توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ماشاءاللہ، چلیں اچھی بات بتائیے عدنان بھائی نے بھی، فائدے کی بات ہے، عمل کریں گے تو فائدہ پائیں گے. کال شامل کرتے ہیں آپ کی، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
محمد بشیر اتاری پکا گنجر عوام بکرامیاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلنگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت چنگا سلسلہ ہے. آج دا موضوع ماشاءاللہ بہت چنگا ہے تے پیارا ہے ہماری پہچان. حضور میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے علاقے دے اندر یا اپنے معاشرے دے اندر اپنی پہچان مینوں کس طرح پتہ لگتی کہ میری پہچان کس طرح ہے، اس بارے ساری رہنمائی فرما دو. جزاکم اللہ خیرا.
جی عبدالحاد بھائی، مجھے کیسے پتا چلے میری پہچان کیا ہے؟
میں کہیں جا رہا ہوں، بس میں جا رہا ہوں، روڈ پہ جا رہا ہوں، جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور میرا کردار یہ ہے کہ میں فوراً مسجد کی طرف جاتا ہوں، تو محلے والے ہوں، گھر والے ہوں، وہ میری پہچان کہیں گے یہ نمازی ہے. یہ اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف چلا جاتا ہے. اور نمازی کی تو کیا بات ہے، چونکہ میں نے ذہن بنایا تھا کہ قرآن کے بعد پھر ہم نماز کو لیں گے. اب نماز جو ہے نا ایک مسلمان کی پہچان. آپ اگر جہاز میں بھی جا رہے ہیں نا، میں اپنے پریکٹیکلی بہت سارے تجربے اس میں ہوئے ہیں کیونکہ مدنی قافلے میں سفر مختلف مقامات پر رہا. آپ جہاز میں بھی ہوتے ہیں نا اور آپ کھڑے ہو کر وہاں جو سروس پرووائڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر ریکویسٹ کریں کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ ایک حلیے میں ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی آپ سے کہیں گے اس جگہ پر چلے جائیے، وہاں جا کر آپ نماز پڑھ لیجیے. یعنی وہ اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں، ایون کہ وہ مسلم بھی نہیں ہوتے، اس کے باوجود جب وہ آپ کا کریکٹر دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی پہچان کیا ہے، جب آپ کی پہچان ان کے سامنے ہوتی ہے اور آپ جب کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ شخص جو ہے یہ اپنی اسلامک پرے جو ہے، جو نماز ہے، اس کی تیاری کر رہا ہے. اسی طرح آپ اسٹیشن پہ جا رہے ہیں ٹرین میں، ماشاء اللہ آپ کا بھی بہت سفر رہا ہے، آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنی چادر یوں ڈالتے ہیں تو پیچھے پوری صف تیار ہو جاتی ہے، لوگ اتر کر فوراً آ جاتے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے ہم نے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جب مسلمان کسی مقام پر بھی ہو تو وہ نماز نہ چھوڑے، اور جب اپنے گھر میں ہو، محلے میں ہو، علاقے میں ہو، تو لوگ جب جا رہا ہو تو دیکھ کر دوسرے انہیں نماز یاد آ جائے کہ نہیں یار اذان ہو گئی ہے، یہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو میری پہچان یہ ہے کہ میں نمازی ہوں.
صحیح، مدینہ مدینہ. مہروز بھائی، اپنے آپ پر بھی غور کرنا پڑے گا.
اپنے آپ پر کرنا پڑے گا. اور میں یہاں پہ ایک بات عرض کروں کہ اپنے طور پر تو ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ حضرت ہم سے اچھا کون ہے. آئینے کے سامنے سے اس وقت تک ہٹتے کہاں ہیں کہ جب تک خود اپنے دل میں خیال نہ آ جائے کہ تم سا کوئی ہے کہاں، تو جب تک تو ہم ہٹتے ہی نہیں ہیں. لیکن بات یہ، دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں وہ بتائیں گے کہ آپ کیسے ہیں. آپ کے گھر والے بتائیں گے، آپ کی زوجہ بتائیں گی، آپ کی والدہ بتائیں گی، آپ کے بہن بھائی بتائیں گے، آپ کے خالہ ماموں، پھپا پھپھی، چاچا تایا بتائیں گے کہ آپ کیسے ہیں. اور وہ کب بتائیں گے کہ جب آپ انہیں جان کی امان دیں گے.
تو
محترم علی وقار کسی کو جان کی امان دیں دو چار دوستوں کو، اور ان کے سامنے اپنی شخصیت کو پیش کر دیں کہ ذرا آپ بتائیں میرے پلس مائنس کیا ہیں، تو لگ پتا جائے گا. مثال کے طور پہ میں ہوں ابھی تو نہیں، سلسلے کے بعد عبدالاحد بھائی کو، سلمان بھائی کو، اور خالد بھائی کو، اویس بھائی کو تو نہیں پتا اتنا میرے بارے میں، تو ان کو پیش کر دوں کہ جی آپ میری چار خوبیاں بتائیں، چار خامیاں بتائیں، لگ پتا جائے گا کتنے پانی میں لگی میں نے.
آپ یہ کہ اپنا کوئی نہ کوئی محتسب بنائیں جو آپ کی خامیاں آپ کے سامنے ظاہر کرتا رہے، تاکہ آپ اس پر اصلاح کے مدنی پھول اپنے لیے چن سکیں.
ایک چیز تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی خامیاں نہیں بتاتا، یعنی اتنے سارے ملنے جلنے والے، لیکن کوئی بھی بتاتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے اندر خامی ہے کیا، تو ایک بات تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ خامی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
سننا
ورنہ
نہیں
لوگ رکتے نہیں ہیں.
صحیح، خامی یہی ہے.
ہاں، تو سب سے پہلے اس خامی کو دور کر لیں.
واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ایزی ٹو ایکسس ہوں، اور آپ پر کریٹیسزم ہو رہا ہے یا تنقید ہو رہی ہے یا کوئی توجہ دلا رہا ہے، اس کو آپ ویلکم کریں گے تو لوگ بتائیں گے. اچھا، لوگوں کی پھر اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان اپنی چاہت کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہے، بھائی میں یہ چاہتا ہوں مہروز بھائی جب بھی میرے آفس میں آئے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے، تو یہ میری چاہت ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ بندہ سامنے والا ویسا ہو بھی، ٹھیک ہے. تو انسان کو پرکھنا ہے تو حقیقت کے آئینے میں پرکھا جائے، اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی چاہت کو سائڈ پر رکھ کر دین اسلام کی کسوٹی پر اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے. اگر دین اسلام اس کی تعریف کر رہا ہے اس کی تعریف کی جائے، اور اگر اس کے کام مذمت والے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی مذمت ہی کی جائے گی. لیکن آپ اگر خود بھی غور کریں گے، پہلے غور کرنے سے پہلے بھی ہے کہ اپنا علم حاصل کریں. امیر السنت دامت قدم القدسیہ احیاء العلوم کی تیسری جلد پڑھنے کا بڑا ذہن دیتے ہیں، اس میں فرض علوم ہے، وہ آپ پڑھ لیں تو آپ غور ہو جائے گا. اپنے اوپر پڑھتے جائیں اور اپنا انالیسس خود ہی کرتے جائیں. خالد بھائی
جی، بندہ اپنا اصل میں واقعی ہوتا ایسا ہے کہ بندہ اپنا محاسب ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، یا کیا صحیح کر رہا ہوں کیا غلط کر رہا ہوں. لیکن تھوڑا سا رکنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنی ذات کو وقت دینے کی ضرورت ہے. میں بہت زندگی گزار رہا ہوں، وہ گزرتی چلی جا رہی ہے،
صحیح.
یہ تو ہر ایک کی لائف کے ساتھ ہے، لیکن میں اپنی لائف کو کتنے پرسنٹ اسلامی طریقہ کار کے مطابق لا رہا ہوں، وہ میں نے سیکھا ہوا کتنا ہے. زیادہ لمبا چوڑا فلسفہ اگر نہ بھی بندہ کرے، صرف یہ دیکھ لے کہ میرے اندر یہ جو عادت ہے کہ میں بات بات پر جھوٹ بول دیتا ہوں، جس کا دوسرے کو شاید پتہ نہیں لگ پاتا ہو لیکن مجھے تو پتہ ہوتا ہے، اپنے آپ سے یہ سوال ہو جائے کہ کیا یہ میری عادت درست ہے. جواب آپ کو بھی معلوم ہوگا، اور اس کے اصلاح کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا، تو وہ آپ کر لیجئے. اسی طرح گفتگو کے دوران میرے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کتنوں کے لیے فائدے والے ہوتے ہیں، یا وہ کیا ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو میں کسی بھی مہذب فرد کے سامنے کھڑا ہو کر بول سکتا ہوں. اگر نہیں بول سکتا تو یہاں پر مجھے چیک لگانے کی ضرورت ہے کہ جب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ میں کسی مہذب فرد کے سامنے نہیں بول سکتا، تو مطلب یہ ہے کہ میری زبان مہذب نہیں ہے، میں خود مہذب بندہ نہیں ہوں،
صحیح.
اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہو،
درست فرمایا،
اس کو آپ درست کر لیجئے. اسی طرح انسان کی بد اعمالیاں جتنی اس کے سامنے ہوتی ہیں وہ دوسروں کے سامنے نہیں ہوتی. ہم پرائیویٹ لمیٹڈ زندگی گزار رہے ہیں، چار اگر میرے زندگی میں کوئی برائی ہے تو میرے پاس ایسا حلقہ بھی موجود ہے جس حلقے کے ساتھ مل کر میں یہ برائی کر سکتا ہوں. کوئی اچھائی موجود ہے تو اس کے لیے میرا سیپریٹ حلقہ الگ ہے، یہ اچھے لوگوں کا ہے. دو رخا میں بندہ ہوں، اچھوں کے ساتھ اچھا ہوں، بروں کے ساتھ برا ہوں، جیسی گیدرنگ میں جاتا ہوں ویسے ہی مکس ہو جاتا ہوں، تو میں یہ زندگی گزار کس کے لیے رہا ہوں. ہم نے بزرگوں سے ایک بات یہ سنی ہے کہ بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اخلاق کو اپنانے والا ہو، پھر وہ اپنوں میں جائے گا تب بھی اس کا کردار خوشبودار ہوگا، غیروں میں بھی جائے گا تب بھی اپنے کردار کی رمک اور دمک چھوڑ کر آئے گا، دوسروں کے اڈاپٹ نہیں کرے گا.
واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مزید کال شامل کرتے ہیں.
خوکر احمد عرض کر رہا ہوں، ہماری پہچان بحیثیت مسلمان بالکل جدا رانا ہونی چاہیے. ہم کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہ ہو کہ ہم عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب کچھ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آئے، اور دنیا خود کہے یہ اللہ والا ہے اور اللہ اس کا والی ہے. دعا کرتا ہوں رب تعالی ہم سب کو سنتوں کا پیکر بنا دے.
آمین آمین. مرحبا، بہت پیاری بات کی شاہ جی، ماشاءاللہ.
میں لاہور سے سکلینڈ بات کر رہا ہوں. آج کا موضوع بہت اچھا ہے، ہماری پہچان، اور آپ کی باتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ بہت پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، خاص کر سلمان بھائی، آپ کی باتوں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں.
ماشاءاللہ مہربانی جی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، حوصلہ افزائی کے لیے بہت نوازش.
محمد افلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل اکثر لے رہا کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. سلمان بھائی نے ایک کلام سنا دے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا، محمد مظہر کامل حق کے شان عزت کا.
مرحبا. اچھا
ملتان ہو رہا
جی،
آج تو ملتان ملتان ہو رہا.
اللہ اللہ سبحان اللہ. جی
میرا نام مزمل عباس اتاری ہے، میں جنگ پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. برائے کرم مجھے یہ کلام سنا دیں، سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا.
مدینہ مدینہ. آمین. جی
میں جمیل احمد بات کر رہا ہوں فاروق نگر لال کنا سے. نعت خوان سے عرض ہے مجھے نعت سنا دیں. میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ.
مرحبا، ماشاء اللہ. جی
سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے میلاد رضا کی آواز میں یہ نعت سنا دی، یا زہرا یا زہرا.
واہ جی واہ، سبحان اللہ. چلے آئیے، آپ کو سیدہ فاطمہ زہرا کی منقبت ابھی سنائے دیتے ہیں انشاءاللہ. جی
یا زہرا نسبت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی فیروز مرا گئے سیدہ زہرا شہزادی کون ہے سیدہ زہرا
چجانا خلد میں گو پائے زہرا سے لپٹ جا جسے کہتے گئے جنت ملک ہے خاتون جنت کا
یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی فیروز مرا گئے سیدہ زہرا شہزادی کون ہے سیدہ زہرا
چشمہ ہدایت کا یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا
یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا.
واہ جی واہ، سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت سنی ہے، سبحان اللہ، کیا ہی پیارے انداز میں میلاد بھائی نے پڑھی ہے. ویس بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ویس بھائی سے بھی کچھ کلام سنتے ہیں، کچھ فرمائشیں، کوئی ایک ایک دو دو اشعار سنا دیں ناظرین کی رجوعی کے لیے، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے.
محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، گدا بھی ملتزم ہے خلد میں نے کو کی دعوت کا، گدا بھی ملتزم ہے خلد میں نے کو کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر زیابت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نرا کی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا پا کی نرا کی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا پا کی چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا
آج سبحان اللہ ماشاءاللہ مدری جلال کے ناظرین یہاں پر آپ کو ایک مدری گلدستہ ہم دکھائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے قبلہ نگران شورا دامت وقار محمد قدسیہ کا یہ مدنی گلدستہ ہے اور انشاءاللہ عز و جل یہ دیکھنے کی آپ سعادت پائیں گے نگران شورا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی رفعتوں سے نوازا ہے
سبحان
چلے جائیے مدنی گلدستہ دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علی محمد
ہسبینڈ اینڈ وائف ان دونوں میں بہت محبت تھی اچانک اس میں ملازم کی انٹری ہوئی اب یوں سمجھیے کہ پہلے غلاموں کا دور تھا اور غلام خریدے جاتے تھے تو جب اس کو خریدا گیا تو کہنے والے نے کہا کہ اس میں ایک خرابی چغل خور ہے خیر اس کو خرید لیا گیا گھر لایا گیا خدمت بھی اس نے جیسی تیسی کی اب خدمت کرتے 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 وہ اپنی جو بری صفات تھیں عادتیں تھیں اس پر یہ اتر آیا اور اس پر اس نے اتر کر کیا کیا کہ ایک دن اپنے صاحب اس کو اس نے کہا کہ صاحب پتہ نہیں بیگم صاحبہ کس سے فون پہ چپ چپ کے باتیں کر رہی تھی اور میں گیا تو وہ سہم گئی ویسا وہ خطرے کی بات لگتی نہیں ہے ویسا میں نے نظر رکھی ہے بے فکر ہیں صاحب کے دل میں شک اور وہم کا اس نے بیج بو دیا شوہر کا بھی تھوڑا سا مطلب وہ موڈ تبدیل ہونے لگا تو بیوی کو لگا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھوڑے دنوں کے بعد اس نے بیوی کو کہا پتہ نہیں صاحب فون پہ کسی سے ہنس ہنس کے باتیں تو کر رہے تھے لیکن اب کون تھی آپ رہنے دیں میم صاحب میں دیکھ لوں گا یوں کر کے اس نے میم صاحب کے دل میں شک اور وہم کا بیج بو دیا وسوسے ڈال دیے اب ہوا یہ کہ وہ جب گھر پر آتے صاحب تو وہاں کچھ بات مزہ نہ آ رہا ہوتا وہ آتی تو کچھ وہ تو دونوں میں گیپ اور کھچاؤ پیدا ہو گیا اس نے پھر بیگم صاحب سے کہا کہ بیگم صاحب آپ کے یہ دکھ مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے آپ ایک کام کریں جب صاحب سوئے ہوئے ہو نا تو ان کے داڑھی کے کچھ بال مجھے آپ کاٹ کے دے دیجئے گا میں اس کا وہ کچھ پڑھا کر دے دوں گا میں آپ کو سب صحیح ہو جائے گا آپ ٹینشن نہ لیں سب صحیح ہو جائے گا بیگم صاحب رات کو اپنے بستر پر استرا رکھ کر سو گئی لیٹی وہاں اس نے صاحب کو بولا صاحب آج آپ کے قتل کا منصوبہ ہے اب صاحب بھی بستر پر میم صاحب بھی بستر پر اب دونوں نہ سوئے دونوں نے ادھر اپنی اپنی طور پر مخالف سمت میں کروٹ لے لی اب یہ کہ انتظار کر رہے تھے صاحب کی کب حرکت ہوتی ہے وہ انتظار کر دیے کب سوتے ہیں اب جیسے ہی وہ لگا کہ اب شور سو گیا ہے تو وہ اس نے کروٹ بدلی حرکت لی اور تکیے کے نیچے سے استرا نکالا تاکہ اس کے داڑھی کے کچھ بال کاٹ کر اس کو دے دے جیسے ہی اس نے کروٹ لے کر وہ استرا اس کی گردن کے قریب کیا اس سے کروٹ لے کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے پہلے پتا تھا تو مجھے قتل کرنے والی ہے اور اس سے استرا لیا اور اپنے بیوی کو قتل کر دیا بیوی کے بھائیوں نے آ کر شوہر کو قتل کر دیا اور بھائیوں کو قید ہو گئی آخر کیا بات ہے کہ ہم محبت بھی کرتے ہیں اور شک بھی کرتے ہیں باہر کی کہی ہوئی کسی بات پر یقین کر کر اپنے ہی گھر کا بیڑا گھر کر دیتے ہیں ارے خدا کے بندو شادی کی ہے اعتماد کرنا سیکھو پیار کیا ہے بھروسہ کرنا سیکھو
بڑی پیاری بات کہنی گرانے شورا نے یہ بھی ہماری ایک پہچان ہونی چاہیے کہ بندہ کان کا کچا نہیں ہے لیٹر باکس نہیں ہے جو بھی آیا اپنی ڈاک ڈال کے جو ہے نا وہ آگے بڑھ گیا پیغام دے گیا اور یہ اس نے اس کو لے لیا ہے اس پر بھی خالد بھائی غور ہونا چاہیے
کان کا کچا بھی نہیں ہے اور چغل خور بھی نہیں ہے.
چغل خور بھی نہیں,
دونوں چیزیں ہیں نا.
کان کا کچا بھی نہیں ہے, پیٹ کا ہلکا بھی نہیں.
پیٹ کا ہلکا بھی صحیح.
پتا تو ہو نا بندہ, کم از کم اتنا باصلاحیت تو ہو کہ اس کو پتا ہو کہ اگر مجھے کوئی بات کہی گئی ہے تو کون سی میں نے اپنے تک رکھنی ہے, کون سی آگے پہنچانی ہے.
صحیح.
لیکن ویسے عام لوگوں کو پتا ہی ہوتا ہے کہ کون سی بات میں نے رکھنی ہے, کون سی پہنچانی ہے. پھر یہ بات فطرت پر ڈپینڈ کرتی ہے. جب فطرت لڑائی کروانے والی ہو اور عادت لوگوں میں پھوٹ ڈلوانے والی ہو تو بھی بندہ اس چیز کو اچھی طرح استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ کون سی رکھنی ہے, کون سی پہنچانی ہے, کون سی کچھ بڑھا کر پہنچانی ہے. تو یہ سارے ہی کام ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بندے کو اپنا مزاج ایسا رکھنا چاہیے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے. اعتماد وہ چیز ہے جو ایک دفعہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر رشتہ بھلے خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو, اعتماد اگر چلا گیا تو پھر بندہ ناقابل بھروسہ ہو جاتا ہے, اس کی عزت زندگی بھر کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اس پر ریلائی نہیں کیا جا سکتا کہ اس پر میں کوئی بات کہہ دوں اور اس کے پاس رہ جائے. جب اعتماد چلا گیا یوں سمجھے کہ پھر کھوکھلی ایک عمارت ہی رہ جاتی ہے, اس میں کوئی رہائش اختیار نہیں کرتا. اب چاہے اس کو کتنا ہی سجا لیا جائے, کتنا ہی سوار لیا جائے, جب وہ رہنے کے قابل نہیں ہے
جی
تو بس وہ ایک مکان ہی ہے, وہ کبھی گھر نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں سوچ عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے. سلمان بھائی, رشتوں میں ہم میں کیا عرض کروں, مختلف افراد جو اپنے سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں اور ان کے اسٹیٹس, ان کی اسٹوریز جو وہ لگا رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ رشتوں کے خلاف انہوں نے نا کوئی محاذ بنایا ہوا ہے, کسی رشتے کو باقی نہیں رہنے دینا. پتہ چل رہا ہوتا ہے اس جملے سے بو آ رہی ہوتی ہے کسی رشتے دار کو, یا تو یہ ہٹ کر رہا ہے یا کسی سے ہٹ کھا کر بیٹھا ہے. ہر بات سلمان بھائی جو میرے مزاج میں آئی یا جو مجھے کسی نے کہی, کیا ضروری ہے میں اس کا کوئی ایسا شہرا کروں کہ دنیا کو پتا چلے؟
پہچان سوشل میڈیا بھی تو بن گئی ہے نا.
بالکل, یہ پہچان بن گئی.
پہچان جو ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ہر موومنٹ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر آنا چاہیے. میں یہاں پہنچا تو سوشل میڈیا, وہاں پہنچا تو سوشل میڈیا, تو یوں ہو گیا کہ میری پہچان ہی سوشل میڈیا ہو گئی ہے.
اللہ کاش کہ میری پہچان ہجر و فراق مصطفیٰ میں رونا ہوتا.
کیا بات ہے, کیا بات ہے.
کاش کہ میری پہچان درود و سلام پڑھتے ہوئے انسان کا عشق بار ہوتا ہونا. کاش میری یہ پہچان ہوتا, نمازیں پڑھنا میری پہچان ہوتا, نوافل پڑھنا میری پہچان ہوتا. یہ کیا پہچان بن گئی میری, سوشل میڈیا پہچان بھی کیا بنائی. سوشل میڈیا جس کا کوئی, پنجابی میں کہتے ہیں نڑی نٹا ہی کوئی نہیں, آگے پیچھے ہی کوئی نہیں, کوئی حساب کتاب ہی کوئی نہیں. تو اس سے اپنی جان چھڑائیں اور اپنی اچھی پہچان بنائیں. کچھ لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے عبداللہ بھائی کہ یہ پھول ہی ڈلوائیں گے, یہ لڑائی ہی کروائیں گے, یا رنگ میں بھنگ ڈالیں گے. یعنی کوئی بھی ایونٹ ہے, خوشیوں بھرا ہے, اس میں آ کے ایسا ایٹیٹیوڈ اپنائیں گے کہ وہ سارا خوشیاں جو ہے نا وہ ملیا میٹ کر کے اپنی کوئی کہانی بیچ میں لے کر کے آ جائیں گے.
ان کی پہچان ہوتی ہے کہ خاندان والے ان کو اپنے یہاں بلانا پسند نہیں کرتے کہ اگر یہ لوگ ہماری دعوت میں آ گئے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے, وہ ان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہمارے یہاں دعوت میں پہنچیں گے نہیں اور کوئی نہ کوئی ہڑبڑی ہوگی دعوت میں. تو اس لیے اپنی پہچان اچھی بنائیں.
اور جیسے اگر دعوت میں آ بھی جائیں, عبدالحد بھائی کی بات
جی,
آ بھی جائیں تو سفاری میں جیسے پنجروں میں لے کے نہیں جاتے لوگوں کو سفاری کی سیر کرانے کے لیے, تو اگر ایسے افراد کسی محفل میں آ جائیں تو چار پانچ چھ افراد کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ حضرت والا کا خیال رکھا جائے. ایک تو ان کو تکلیف نہ پہنچے کہ چیخیں, دوسرا یہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں. لیکن ان کو ایسا ملکہ حاصل ہوتا ہے حصار توڑنے میں, اور دوسرے کی محفل اور رنگ اور خوشی غارت کرنے کا ایسا کمال ملکہ ہوتا ہے. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین کو تجربہ ہوگا, یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں
جی.
ظاہر سی بات ہے ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں, فیملیز میں جاتے ہیں, تقاریب میں جاتے ہیں, دوسروں کے جاتے ہیں, دوسرے ہمارے یہاں آتے ہیں, تو یہ کوئی انوکھا تجربہ نہیں, آپ کے یہاں بھی ہے. لیکن سلمان میں جو غور کرنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میں تو ایسی طبیعت کا نہیں ہوں, کیونکہ خوش فہمی تو ہر کسی کو یہی ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسے میں مسکرا مسکرا کے بتا رہا ہوں. تو اس سے ظاہر تو یہی ہو رہا ہے کہ مہروز بھائی ایسی طبیعت کے نہیں ہیں.
آپ تو نہیں ہیں, یہ تو میں گارنٹیڈ بات ہے.
چلے
میں گارنٹی دے دیتا ہوں کہ آپ تو ایسے نہیں.
پڑوسی گواہی دے تو یہ بڑی معتبر ہے.
ہاں جی الحمدللہ, یہ اس پر غور ہونا چاہیے.
بالکل,
یہ میں کیسا ہوں, میں کہیں جاتا ہوں تو وہاں تھرتھلی مچ جاتی ہے, بھائی آ گیا ہے بس کوئی تباہی مچائے گا یا کچھ نہ کچھ بنائے گا یا کچھ نہ کچھ نکالے گا لگائے گا. اچھا ہے، یا میں کہیں پر جاتا ہوں تو وہاں پر لوگوں کو ایک راحت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے۔ میرے روز میں ایسے بھی جو ہے نا وہ رشتے داروں کو جانتا ہوں، ایسے بھی تعلقات جو ہے وہ ہیں کہ بتاتے بھی ہم آپ کے یہاں آ رہے ہیں۔ اب آپ یہ محبت کا اور ایک چاہت کا ایک اپنائیت کا لیول دیکھیں، تو وہ اگلا بندہ فون کر کے وہ کہتا ہے کہ آپ آ رہے ہیں تو اپنا کھانا بھی اور ہمارا کھانا بھی ساتھ لیتے ہوئے آئیے گا،
اور وہ لے آتے ہیں،
اور وہ لے آتے ہیں
دلی سے،
خوش دلی سے لے آتا ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے۔ اچھا، ہر کوئی ایسے نہیں کرتا اور ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا، مطلب کوئی خاص بات ہے اس میں، مطلب بات کر دی چل گئی ہو گئی، کچھ چیزیں ایسی خاص ہوتی ہیں اس میں موقع میں ہو جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ رشتے کے اندر ایک مٹھاس نہیں ہے، ایک خلاوت نہیں ہے، ایک محبت نہیں ہے، ایک پیار نہیں ہے، ایک خلوص نہیں ہے، تو وہ کھوکھلا رشتہ یہ کسی کام کا جو ہے یہ نہیں، یوں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ ہم محبتیں بانٹنے والے بنے۔ میں کہیں جا رہا ہوں تو میرے جانے سے کسی کو راحت ملے، میں آیا ہوں وہ بندہ اس کو نوٹس دے بھی آیا ہے، سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ اور ایسا انداز نہیں بننا چاہیے کہ بندہ جائے اور سامنے والوں کے مطلب کانوں میں سے دھواں نکال دے کہ بھئی اب آ گیا ہے تو خیر نہیں ہے، اور پتا ہوتا ہے بندے کو کہ میں ایسا ہی ہوں، میں جاؤں گا اور یہ ہو جائے گا۔ اور بڑی ہی محرومی ہے اس بندے کے لیے کہ جو اپنے اس انداز کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کام
ہے جی، وہ کہتے ہیں ہم کوئی غلط بات تو تھوڑی کر رہے ہیں، مسئلہ یہ میرے ساتھ کہ میں ناحق بات برداشت نہیں کرتا، غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ ثابت کریں۔ میں اگر شور مچا رہا ہوں، مجھے غصہ آیا ہے، تو آپ یہ تو دیکھیں خالد بھائی نے چپکے سے پن چبوئی ہے، انہوں نے غلطی کی ہے، تو ان کی غلطی کو تو کوئی نہیں دیکھتا بھائی، اور ہمارے چیخم پکار کو سب دیکھ لیتے ہیں، تو ہم کیوں چیخیں؟ ہمارے پاؤں پہ پاؤں رکھا ہے، پنجہ مارا ہے تو ہی تو چیخ رہے ہیں، تو بھائی اس بلی کو بھی پکڑو جس نے پنجہ مارا ہے۔ یعنی نا ایسے لوگ ایسا آنکھوں کے اندر گھستے ہیں، بالکل عبداللہ تجربہ ہوگا آپ کو کہ آپ ہی ڈر جائیں کہ اچھا وہ بلی کون ہے، کس نے پنجہ مارا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، زندگی ہے اور زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں۔ آپ اپنے اوپر غور کیجئے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے سامنے والے سے، میں تو یہ بات کر رہا ہوں، حالانکہ بعض اوقات غلطی نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات غلطی نہیں ہوتی، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، لیکن چلے مان لیا سامنے والے سے غلطی ہو گئی، تو بھائی آپ تو غلطی نہ کرو، آپ کچھ سمجھداری کا مظاہرہ
دعوت ہو رہی ہے اس کے، آپ گئے ہیں تو اتنے تو ایٹیکیٹس ہمارے اندر ہونے چاہیے نا، کہ اگر بالفرض آپ کی بات پر کہ غلطی ہو بھی گئی، تو اس کا موقع یہ تھوڑی ہے کہ ابھی آپ اتار دو پورا پورا، اس کی عزت بیچاری ہی خراب کر دو۔ تو یہ کہ آپ تھوڑا سا برداشت کریں، اور کبھی موقع ملے تو یار دیکھو ایسا نہیں کرتے،
تو بہت نازک موقع ہوتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں یوں تو ہر ایونٹ ہی ایسا ہوتا ہے کہ عزت تو کبھی بھی خراب نہ کی جائے، لیکن بالخصوص بہن بیٹی کی شادی ہے کسی کے گھر میں، تو جس گھر میں شادی ہوتی ہے نا سلمان، وہ پہلے یہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو منانا ہے اور اس کو منائے رکھنا ہے۔ اور اس میں ایک بڑا طبقہ جو ہے، میں عرض کروں کہ خواتین تو ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ مردوں کا ہے، اور اس مرد کو میں جو شناخت کراؤں گا نا، وہ ایک لفظ ہے، اور بڑا عجیب و غریب لفظ ہے، میرے اوپر بھی وہ لفظ صادق آتا ہے، عبدالاحد بھائی پہ بھی آتا ہے، خالد بھائی پہ بھی آتا ہے، سلمان پہ بھی آتا ہے، پوزیٹو بھی ہوتا ہے نیگیٹو بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے لفظ داماد۔ اس کو آپ دال الف میم الف دال پڑھیں، یعنی یہاں سے پڑھیں
یہ ایسا ہی ہے،
یہ ایسا ہی رہے گا، ہم سب داماد، یعنی داماد نا دونوں طرف سے پڑھیں، آپ داماد ہی الٹا پڑھیں گے سیدھا پڑھیں۔
واہ واہ واہ، کیا تحقیق ہے آپ کی، بلکہ تحقیق انیک ہے
جی،
تجربات بھی ہوتے۔
اچھا جی،
میرے تجربات
بڑے اچھے تجربات ہیں آپ کو، تو
معاشرے میں جب اٹھنا،
اور صرف آپ کا ہی نہیں، اللہ کے فضل سے میرا افسر دان ہے، ہم ساروں کی تجربات۔
لیکن سلمان بھائی، یہ ایک سرکل ہے، اور بڑا عجیب سرکل ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تجربات مشاہدات، لوگ آتے ہیں، سلمان بھائی آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، اپنے دکھ لے کر آتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کریں کیا، کوئی حل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کچھ بتا دیں بھائی اس کا حل نکل آئے، لیکن مسئلہ یہ حل تو جب نکلے، جب الٹا ہے سیدھا کرنے سے ہو، یہاں تو الٹا بھی کر دو تو وہی داماد رہتے، اور پھر یہ سائیکل چل رہا ہے سلمان، ہر گھر میں ہی ظاہر سی بات ہے بہن بیٹیاں ہیں، تو ان کی شادیاں ہوئی ہیں، تو دامادوں کا رشتہ بھی ہے، میں خود بھی ہوں، میرے گھر میں بھی مطلب اس اعتبار سے کہ بہنیں ہیں، اور آگے چل کے بھتیجیاں بھانجیاں بیٹیاں ہیں، تو آپ سرکل نہ چلائیں، آپ جس جگہ داماد ہیں وہاں پہ جا کے جناب آپ ٹانگ اٹھا لیتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے آپ شیر ببر بن جاتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو غور کریں کہ جب آپ کے گھر میں داماد آتا ہے تو آپ پانی بھرنے چلے جاتے ہیں، تو غور کریں نا، اس سرکل کو ختم کر دیں، توڑ دیں اس سائیکل کو، اس سائیکل کو کیسے توڑیں گے،
موزی نہ بنے،
ہم
موزی نہ بنے، اپنے سسرال والوں کو ڈاہ نہ دے. کاش کہ ایسا ہو، ہماری پہچان یہ ہو کہ ہمارا جو یہ داماد ہے نا، یہ بے زرر داماد ہے ہمارا. یعنی اس سے نہ ہماری بیٹی کو کوئی تکلیف ہے، نہ ہمیں کوئی تکلیف ہے. کاش کہ ہماری یہ پہچان یہ بن جائے.
سلمان بھائی، جو خوش اخلاق ہے نا، وہ پھر ماں باپ کے ساتھ بھی خوش اخلاق ہے، ساس سسر کے ساتھ بھی خوش اخلاق ہے، بچوں کے ساتھ بھی خوش اخلاق ہے، بچوں کی ماں کے ساتھ بھی خوش اخلاق ہے.
کیا بات!
خوش اخلاقی یہ پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہوتی،
سبحان اللہ،
یہ دنیا میں پھیلتی ہے، اس کی خوشبوئیں
پبلک لمیٹڈ ہے.
جی ہاں،
یہ پبلک لمیٹڈ ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں.
واہ واہ، ماشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ خالد بھائی کو برکت دے، خود خوش اخلاق ہیں. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا منہ میٹھا ہے تو سب کا منہ میٹھا لگ رہا ہوتا ہے. میں تھوڑا سا جو ہے میٹھا میٹھا اختلاف کروں گا کہ خوش اخلاقی جو ہے وہ پبلک تو ہوتی ہے لیکن سلیکٹڈ بھی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے والد ہیں اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سسر صاحب بھی کسی کے والد ہیں، ان کا احترام ضروری ہے. بعض لوگ جو بھی ہوتا
خوش اخلاقی
نہیں ہے.
وہ صحیح ہے آپ کی بات کہ شرعی تناظر میں سے خوش اخلاقی نہیں کہیں گے.
یہ مفاد ہے، اس کے نیچے یا تو آپ کو مفاد ملے گا یا اس کے نیچے آپ کو کچھ اور ملے گا. خوش اخلاقی یہ نہیں ہے. جیسے ایک بندہ
لفظ خود غرضی،
جی خود غرضی، واہ واہ، بالکل عبد الحاد بھائی نے کتنا پیارا لفظ جو ہے وہ دیا. تو یہ خود غرضی والا
خود غرضی.
خوش اخلاقی کی مثال تو اس خوشبو کسی ہے جو خوشبو اگر میں لگاؤں ابھی، یا ادھر کوئی ہم فتیلا یہاں جلاتے ہیں، یعنی کو اگربتی جلاتے ہیں، اگربتی کو فتیلا کہتے ہیں عربی کے اندر غالباً، تو یہ خوشبو سب کو ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، اپنے بیگانے سب،
اپنے بیگانے سب. تو ہمیں خوش اخلاق ہونا چاہیے،
بالکل.
اور خوش اخلاق جو ہے نا، وہ انسان میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. تو یہ اپنی پہچان بنائیں، خوش اخلاقی، ملنساری، یہ ہماری پہچان ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو. یہ نہیں سسرال والوں کے ساتھ تو بڑا نرم مزاج ہو اور گھر میں آئے اور مطلب گھر والوں کی تباہی مچا رہا ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے.
اعتدال ہو،
خوش اخلاقی کے خلاف اعتدال ہو. گھر والوں کی بھی عزت کریں. مہروز بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ آپ کے سسر صاحب بھی کسی کے والد ہیں، آپ کی ساس صاحبہ بھی یہ کسی کی والدہ ہیں. تو جس طرح آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے یا ان کے ساتھ برے انداز میں بات کی جائے، ویسے ہی آپ کو بھی کسی دوسرے ان کے ماں باپ کے ساتھ بھی برے انداز میں بات عبداللہ بھائی نہیں کرنی چاہیے.
بالکل، آپ کی پہچان یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی پہچان، آپ کی زوجہ آپ کی پہچان، آپ کے والد آپ کی پہچان بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا انداز خوش اخلاقی والا ہوگا، اچھا ہوگا، تو یہ سب آپ کی پہچان بن جائیں گے، کیونکہ ہر شخص آپ کی رسپیکٹ کرے گا، اور جب آپ کی رسپیکٹ کرے گا تو خود بخود معاشرے میں ہوگا کہ یار یہ وہ بندہ ہے جس کا بچہ بھی اس سے خوش ہے، بیوی بھی خوش ہے، والد بھی خوش ہے، بھائی بہن بھی خوش ہیں، معاشرہ اس شخص سے خوش ہے. اور وہ ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے امیر اہل سنت.
واہ واہ واہ،
کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں موجود ہیں،
جی،
اور اگر ہم اپنے بارے میں دیکھیں تو ہماری پہچان کیا ہے. اگر ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگ ہمارے اندر تلاش کس کو کرتے ہیں، کہ جس کو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، جس کے صدقے ہمیں عزت ملی ہے. امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو ماڈل ہے، یہ ان کا تراشا ہوا ہے. یہ جو آیا ہے ہمارے ملک میں، اگر کوئی کسی سطح کا بھی ذمہ دار ہے تو یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ امیر اہل سنت کا تراشا ہوا ہے، ان کے فیضان سے یہ دنیا میں جا رہا ہے، الحمدللہ عز و جل. تو امیر اہل سنت کو جو اپنی پہچان بنا لے گا نا، تو وہ انشاءاللہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا.
مدینہ مدینہ. سلمان بھائی، ایک صفت ایسی ہے، میں چاہوں گا کہ آج کے سلسلے میں آخر میں اس کو میں ضرور عرض کروں.
جی جی.
اور وہ ہے تحمل. مدنی چینل کے ناظرین، بردباری، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی اچھی بری کیفیت آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ نے جو اسے رسپونڈ کرنا ہے نا، تو تحمل سے کرنا ہے. تھوڑا وقت لے لیں، چند سیکنڈ کا دورانیہ لے لیں، چند منٹ لے لیں، سوچ سمجھ کے ٹھنڈے مزاج سے اس پہ فیصلہ کریں. میں سوچ رہا تھا آپ کو نرمی کا کہوں، لیکن یہ تحمل کا لفظ جو ہے نرمی سے بھی اوپر کا ہے، کہ آپ کے اندر تحمل ہوگا نا تو آپ کی انڈیویجول لائف اور آپ کی ایک جو خاندانی فیملی وائز زندگی ہے، معاشرے میں زندگی ہے، اس میں آپ کا امپیکٹ بہت اچھا ہوگا، آپ کا جو تاثر ہوگا لوگوں پہ وہ بہت اچھا ہوگا. میں اگر نرمی کہہ دیتا تو یہاں پہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، آپ کے رشتے ناطے یا آپ کا منصب ایسا ہوتا ہے کہ وہ نرمی کے برعکس تقاضا کر رہا ہوتا. تو تحمل اختیار کریں، اعتدال میں آئیں، جذباتی نہ بنیں. جذباتی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے خوشی کے موقع پر بھی، غم کے موقع پہ بھی، تکلیف کی صورت میں بھی، راحت کی صورت میں بھی ایسا قدم اٹھا جاتے ہیں جس پہ بعد میں انہیں غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور شرمندگی ہوتی ہے. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی کوشش کریں کہ ہمارا مزاج, ہماری پہچان میں ایک چیز تحمل آ جائے. حسن اخلاق میں تو تحمل داخل ہے, لیکن میں نے چاہا کہ اسے انڈیکیٹ کر کے پراپر طور پر الگ سے بیان کیا جائے, اور میں بھی اس پہ ورکنگ شروع کر دی ہے میں نے کہ میرے مزاج میں تحمل ہو, بردباری ہو, اور اس کے بڑے فوائد دیکھیں.
سبحان اللہ.
اور سلمان بھائی, یہ میں نے پچھلے ہی دنوں کی بات ہے, بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا,
جی,
تو میں بھی ہوں, بھائی بھی ہیں, اور بڑی محبت بھی ہے, ایک ہی گھر ہے, ایک ہی والدین ہیں, ایک ہی مواقع ہیں, لیکن بڑے بھائی جو نا, میرے ان کے اندر تحمل بہت ہے.
واہ.
تو میں نے انہیں زندگی میں پچھتاتے ہوئے بہت کم دیکھا. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ بھائی کو اپنی باتوں سے رجوع کرنا پڑا ہو یا انہیں پچھتانا پڑا ہو. تو یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کے قرب و جوار میں جن کا کوئی خاصہ ہوتا ہے, وہ ان کی پہچان ہوتا ہے. تو اگر کسی شخص میں کوئی خوبی دیکھیں اور وہ ہو مسلمان, عاشق رسول ہو, صحیح العقیدہ ہو, تو اس کی بات کو لینے کی کوشش کریں, اور جو بات آپ کو ناگوار گزر رہی ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اپنی پہچان والا
مدینہ مدینہ, ماشاءاللہ, بڑے پیارے مدنی پھول دیے ہیں. داؤد سامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, اچھے اخلاق, اچھے کردار کو اپنائیں گے, مدنی چینل دیکھیں گے اور اچھی چیزیں اپنائیں گے, تو انشاءاللہ ہماری پہچان بھی اچھی ہوگی. اللہ کرے دنیا میں بھی اچھی پہچان ہو اور کل میدان حشر میں بھی ہماری پہچان اچھی ہو. اللہ ہمارے عیب چھپائے اور مالک کریم اپنی رحمت سے ہمیں رسوا ہونے سے بچائے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بے ضرر بن جائیں مسلمانوں کے لیے, بے ضرر بن جائیں مسلمانوں کو, میرے رشتہ داروں کو, میرے عزیزوں کو, میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے والے ہیں, میرے سسرال والے ہیں, ان کو یہ ہو کہ یہ ہمیں تکلیف نہیں دے گا, ایسا ہمیں پریشان یہ نہیں کرے گا, موزی نہیں ہے یہ, ایسے بن جائیں, یقین مانے دل سکون سے بھر جائے گا. اللہ نصیب فرمائے. آئیے ساتھ سلام پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام, شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام, جی سوہانی کھڑی چمکاتا ہے پاک چاند, اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام, غوث اعظم امام متقابل رکا, غوث اعظم امام متقابل آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوق بلا کو سلام, تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا سا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہار زا, مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام, شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام,
رحمتوں سے بھری رحمتوں سے بھری ہے, کھلے آنکھ سلے کلا کہتے, کھلے آنکھ سلے